الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار مقامات بیان فرمائے اور چاروں کا تعلق قرآن کریم سے ہے. سب سے پہلا مقام اور مرتبہ یہ بیان ہوا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کے احکام جن کا اصل الاصل عباد کے لیے، مکلفین کے لیے قرآن کریم ہے، اس کا پڑھنا بھی آپ سکھائیں گے. یتلو علیہم آیاتی، قرآن شریف کا پڑھنا عربی زبان میں ہے قرآن کریم، اور تمام زبانوں میں عربی آپ کے لیے پسند فرمائی گئی ہے. آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے اور مسجود ملائک اور داخل جنت فرمائے گئے، کان یتکلم بالعربی، وہ عربی بولتے تھے. اور ولما اکل من الشجرة المنهی عنها نسیہا، جب شجر ممنوع کا ارتکاب ہوا تو عربی بھول گئے، اور پھر زمین میں 40 سال جو حضرت توبے کے لیے پریشان رہے، اس دوران آپ نے مختلف زبانیں بولی. قاسم فرشتہ نے تاریخ میں اس کی تفصیل لی ہے. بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ جمیع انبیاء اور مرسلین کی زبان عربی، بے شک مقامی زبان بھی وہ بولتے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے کہ حضرت عجمہ بولتے تھے، ابراہیم. ہندوستان میں قوم ہے برہمن کہلاتے ہیں، ہندو ہے، لیکن ان کے ہاں بت نہیں ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مذہبی بزرگ مانتے ہیں. امام راضی نے سورۃ یوسف میں لکھا ہے کہ میں صرف اس لیے ہندوستان گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے. یہ پتہ نہ چل سکا کہ امام موصوف کس وقت، کس زمانے میں، کس بادشاہ کے دور میں ہندوستان تشریف لایا. ہندوستان کس کو کہتے ہیں؟ ابو ریحان البیرونی 5ویں صدی ہجری میں دنیا کا سیاح اور سائنسدان گزرا ہے. اس کی خود نوشتہ میں یہ جملہ اس طرح لکھا ہے: ولدت بالبیرانیہ وہی قریت من قرائے سندھ و سندھ من نواحی کابل. میں بیرانیہ یا سندھ میں ایک شہر ہے، وہاں پیدا ہوا ہو. اور یہ سندھ کے بستیوں میں سے ایک بستی ہے اور سندھ کابل کا صوبہ ہے. پشاور کے پاس ایک جگہ ہے, اس کو جمروہ کہتے ہیں. یہ اصل میں نمرود ہے. یہ دارالخلافہ تھا نمرود کا, اور وہاں دو پہاڑ ہیں, ان کے درمیان میں 6 میل تک اب بھی راک پڑا ہوا ہے. غالب گمان یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں آگ میں جھونکا گیا تھا. تاریخ کے نقشے بدل جاتے ہیں, اور تاریخ پر نظر رکھنا ہر ایک کا کام نہیں. علماء تو عموماً قرآن و سنت اور فقہ کی وجہ سے اتنے منہمک ہوتے کہ انہیں بہت کم اس طرف دیکھنا ہوتا ہے. ضروری ہے کہ ایک عالم کو تاریخ عالم کا اور تاریخ اسلام کا پتہ ہو. ایک تاریخ لکھی گئی ہے, اس کا نام ہے گلزارستان فی تاریخ ہندوستان. 6 ضخیم جلدوں میں عجائب و غرائب پر مشتمل ہے. اور محمد قاسم فرشتہ نے تاریخ فرشتہ لکھی ہے. اپنی دانش میں دنیا کے شروع سے اپنے دور تک اس نے مکمل پوری دنیا کا نقشہ دیا ہے. اگر جسیم الدین صاحب کی کتاب آئین کائنات سامنے آئی تو شاید مزید کسی تاریخ ہند اور سندھ کی ضرورت نہیں ہو. ہند اور سندھ, یہ نوح علیہ السلام کا پوتا تھا خوشنگ, جس کا نام خوشرنگ بھی تھا, اور یہ کنعان کا بیٹا تھا. کنعان تو کافر تھا, غرق ہو گیا, لیکن سام حام یافس 3 بیٹے اور ایک پوتا خوشنگ یا خوشرنگ, ان 4 سے وجعلنا ذریتہم الباقین. اللہ فرماتے ہیں دنیا کی نسل ہم نے ان سے آگے بڑھائی. میں 22 سال تک اس میں متفق کر رہا ہوں کہ بیٹے 3 ہیں اور 4 دانگ عالم کہلاتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں الاطراف الاربع, پشتو میں کہتے ہیں سلور کنج دنیا, سلور کنج پنجا راہدری پتہ. اس کے بعد تاریخ فرشتہ میں ملا کہنے کے ایک پوتا بھی ہے, وہ بھی حضرت پر ایمان لایا ہے. اور اس پوتے کے 60 بیٹے, اور ان میں ہند اور سندھ اور کابل اور زابل اور کاشغر, یہ سب بیٹوں کے تھا. عربی میں بہت ہی عمدہ تواریخ موجود ہے. حافظ ابن جریر جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اعلم هذه الامه, امت محمدیہ کے بڑے علماء میں سے ایک تھے, ان کی تاریخ الامم والملوک شاہکار تاریخ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر کوئی حران سے چین چلا گیا اور یہ تاریخ مل گئی لفاظہ کامیاب ہے. مبارک ہو. ابن جریر جو 310 میں مرا ہے اور 306 تک اس نے تاریخ اور تفسیر دونوں مکمل کی, تفسیر جامع البیان 25 جلدوں میں. الحمدللہ 25 سال جو دورے تفسیر کے گزرے ہیں, 100 مرتبہ کم از کم یہ تفسیر انگل سے کہ لفظ بلفظ حرف بر کر حرف یا جس فقیر نے دی. تفسیر بھی مستند ہے سند کے ساتھ ہے, اور تاریخ بھی سند کے ساتھ. اتنے بڑے عالم ہیں, ہر بات سند کے ساتھ لکھ رہا ہے. اور ابن کثیر نے ابن جریر کی تفسیر کی تلخیص کی ہے. فجاء تفسیره اعجب الشان, اس لیے ابن کثیر کی تفسیر دنیا میں عجائب و غرائب. ابن کثیر شیخ الاسلام کا شاگرد ہے ابن تیمیہ کا, بعض مسائل میں ان کے ساتھ قدر نزاع بھی رکھتے ہیں, لیکن شیخ کی وفات لکھتے لکھتے البدایہ والنہایہ میں اپنے استاذ کی وفات جو لکھی جنازہ لکھا ہے, تو ایک جگہ لکھتے ہیں کہ قلم طاقت نہیں رکھتا آگے لکھنے کی, زبان میں سکت نہیں ہے میرے استاذ اور میرے شیخ کے مناقب اور مدائے بحر و زخار. اور وہ آواز جو جنازے میں مینار سے لگی تھی کہ ہاکذا تکون جنائز اہل سنہ, اہل سنت کے جنائز اس طرح باری بر ہوتے ہیں, اس کو لکھنے کے بعد پھر دیر تک اپنے استاذ کے یاد میں آنسو بہائے. اللہ, تفسیر ابن کثیر حقیقت میں تفسیر ابن جریر کا ملخص ہے. جیسے ابوبکر نیساپوری نے رغائب الفرقان پانچ زخیم جلدوں میں امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر کی تلخیص فرمائی ہے. یہ سب کتابیں عام مل رہی ہے. ابن جریر طبری مشہورے کے دو ہو, یہاں تک کہ آلوسی نے بھی تفسیر میں لکھ دیا ہے غسل رجلین میں, ایک سنی ہے اور ایک رافضی ہے, اور دونوں کی تاریخ ہے, دونوں کی تفسیریں بالکل بداہتن غلط باطل بے بنیاد بات بے حقیقت ایک ہی ہے. اور صرف سنت نہیں, اہل سنت کے مقتدر امام, جس نے ابن جریر کے بارے میں کچھ اور کہا اس نے اسلام کا بہت بڑا نقصان کیا ہے, وہ اس کے مقام اور مرتبے سے بے خبر ہے. نہ وہ غسل رجلین کے منکر ہے اور نہ مسح رجلین کے قائل ہے. حضرت کہتے ہیں غسل مسح دونوں ہونے چاہیے تاکہ اچھی طرح دھل جائے, شک شبے سے بات ہو دور. انہوں نے کتنی قیمتی بات کہی اور یہاں دیکھو اس کا ڈنگے کا پنگا بنا دیا گیا. اس قسم کے موالقات دنیا میں واقع ہو جاتے ہیں. ابن جریر کے بعد آٹھویں صدی میں ابن کثیر ہے, عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر, یہ شیخ الاسلام کے شاگرد خاص ہے, حافظ الحدیث ہے, تواریخ اور احادیث دونوں کا علی الاطلاق امام ہے. جامع المثانی 37 جلد احادیث میں ہے ابن کثیر کی. الباعث العسیس فی علوم الحدیث جیسی کتاب ان کے فاضلانہ قلم سے نکلی ہے, جو افریقہ کے سفر میں بزرگوار حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے حضرت اقدس حضرت الشیخ حضرت بنوئی سے پڑھ لی تھی. مولانا کہتے میری خواہش تھی کہ میں حضرت بنوئی سے پڑھوں تو موقع باقاعدہ نہیں ملا. افریقہ کے سفر میں میں نے بہانہ بنایا اور یہ کتاب حضرت سے پڑھنا شروع کر دیا. پڑھنے کا طریقہ یہ طے ہوا کہ میں پڑھتا رہوں, حضرت جہاں چاہے بات کریں, ورنہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت کے سامنے پڑھوں. کا مشکل سے حضرت راضی ہوئے, لیکن جب میں نے الباعث العسیس کا نام لیا اور حضرت بنوری نے شروع کر دیا اس کے اوائل میں, مولانا لکھتے ہیں کہ 14 صفحے ابتدائی گفتگو میں میں نے بھر دی کتاب کھولنے سے پہلے پہلے. حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخ لکھی ہے, اس کا نام ہے البدایہ والنہایہ. 14 جلدوں میں یہ صرف البدایہ ہے, اور نہایت البدایہ 2 جلدیں علیحدہ ہے. وہ کتب فروشوں نے اور اہل متابی نے ظلم کر کے کتاب سے علیحدہ کیے اپنے جیب خرچی اور لالچ کے لیے. سمجھدار عالم اور طالب جب یہ کتاب خریدے تو نہایا علیحدہ لے رہے 2 جلدوں میں. اس میں اشراط و ساعات ہے, زلازل ہے, ملاحم ہے, قرب قیامت میں پیش آنے والے واقعات ہیں. تو یوں 16 جلدیں ہونا چاہیے البدایہ والنہایہ کی. یہ تاریخ مدلل مفصل ہے, ہر اعتبار سے معتبر ہے. شاید ہی قرآن و سنت اور تاریخ عالم اور اسلام کا کوئی اہم مسئلہ ہو جو اس میں موجود نہیں ہے. ابن الاثیر نے بھی تاریخ لکھی. ابن الاثیر 3-4 ہے, سب بھائی بھائی ہے آپس میں, اور سب محدثین ہیں, سب کے بار ہے. لوگ سخت اضطراب ہو گیا, لیکن الکامل فی تاریخ جس نے لکھی ہے وہ محدث ہونے کے علاوہ محقق بھی ہے. 9 جلدوں میں, آج کل اس کا نام ہے الکامل فی تاریخ. عام طور پر ان چند تواریخ سے ایک عالم دین کا کام بن سکتا ہے, اور وہ دنیا اور اسلام کے نقوش سے آگاہ رہ سکتا ہے. ہماری دانش میں 3 آدمی ہیں جنہوں نے اس مقصد کے لیے دنیا کا سیر کیا ہے. ایک بنائی حسن بشار ہے, اور اس نے کتاب لکھی ہے احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیب. احسن کی مناسبت سے کتاب میں نے احسن العلوم سے شائع کر دی. ایک نایاب نسخہ مل گیا تھا, اس پر میں نے اپنا مقدمہ اردو میں لکھا تاکہ علماء و طلباء کو رغبت ہو جائے کتاب پڑھنے لگے. یہ تو کتاب پڑھتے نہیں, الماری میں رکھتے. الماری میں رکھنے سے تو علم نہیں آئے گا, پھر تو وہ الماری بڑا مولانا ہو جاتا. وہ اٹک میں بزرگ عالم مفسر اور اللہ کے نیک بندے تھے, حضرت مولانا قاضی زاہد حسینی. ان کی خدمت میں جب کوئی عالم دین یا طالب علم جاتا تو حضرت کتابیں دیتے, لیکن کہتے وعدہ کرو کہ پڑھو گے. تو آپ حیران ہو جاتے جب وہ کسی عالم سے سخت الفاظ میں عہد لیتے, کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ مجھے بڑا دکھ پہنچا ہے کہ یہ لوگ کتابیں لے لیتے ہیں بس پھر گھر میں کہیں سجا دیتے. اب تو میرے خیال سے کتابیں بھی نہیں لیتے, اب تو ان کو نوٹ چاہیے, پیسے چاہیے. کتابوں والے تو سب زمین کھا گئی. مقدور ہو تو خاک سے پوچھو کہ نہیں تو نے وہ گن بہایا گرامایا کیا کیے. یہ کتاب فضلاء طلباء ایک خاص طریقے سے ناظم صاحب آرام تسلی سے اب نہیں 10-15 دن بعد ان کا امتحان لے لیں. کچھ تاریخی باتیں دریافت کریں درس کی, اور جو صحیح جواب دے دیں ان کو تقسیم کر. ایسے ہو ڈوبی گڑپ ڈیل درس ہے. ڈوبی گڑپ, ڈوبی گڑپ پر ہو کر نہیں, وہ تو اچھا چھاؤ ہے, بہترین پنکھے ہیں, ٹھنڈا موسم ہے, سارے رمضان دعوتیں ہوگی, انعامات, اچھی بات ہے, اہلن و سہلن مرحبا. لیکن علم کے خزائن ان کو دیے جائیں جو واقعی عالم ہیں. اسی طرح تفسیر کی بعض نقطوں کا امتحان لیا جائے کہ شیخ نے جو ابتدا میں 3-4 دن کھائے ہیں, مغز کھپایا ہے, اس کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ اور جو 100% جواب دے اس کو ہمارے یہاں سے تفسیر زائدی اور تفسیر حسن بصری جو شائع ہے وہ دے رہے ہیں. میں اس لیے اعلان کرتا ہوں تاکہ مدرسے والے اس کے مطابق اپنے آپ کو بنا لیں. قیامت کے دن میں بڑی ذمہ ہوں کہ میں نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ دے دیے جائے لوگوں کو یہ چیز. دور سے آئے ہیں قدردان تو یقیناً ان میں ہوں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ سب چھلکے ہیں, ان میں بھی سورج اور چاند ستارے ہوں گے. اب اتنے سارے ہزاروں کی تعداد میں چھاننا اور صلاحیت والے در یکتا کو علیحدہ کرنا یہ بہت بڑا کام ہے, یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ خود فرماتا ہے تلکر رسل فضلنا بعضہم علی بعض. یہ انبیاء سارے ہیں لیکن بعض کو بعض پر برتری. اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے کہ ابوبکر عمر عثمان و علی کل اصحاب سے افضل ہے اور کل اصحاب کل امت سے افضل ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ذرا غور سے سنو گے اور قدر کی نگاہ سے دیکھو گے. اور ویسے بھی انسانی طبیعت ہے کہ جب اس کو قدر و منزلت نظر آتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے, اور ہونا چاہیے. اردو مبین میں بیان ہو رہا ہے. زبان آپ کی فارسی ہے یا پشتو ہے یا انگریزی ہے یا سنسکرت, اس سے مجھے کوئی باس نہیں ہے. میرا درس اردو زبان میں ہے. اردو زبان میں کوئی مختصر سی ٹیسٹ کبھی رکھ لیا جائے, اس میں میرا کوئی کام نہیں. ناظم صاحب ان کا رفقا اپنے حساب سے لے لیں, اور جب وہ مطمئن ہو جائے تو حضرت شیخ الہند کے فوائد اور مولانا شبیر احمد صاحب کے اکثر حصوں پر تفسیر جو مغربی جرمنی سے چپی ہے ہمارے وہاں سے بڑھ رہی ہے, وہ ان کو ملنا چاہیے. یا ملک الملوک خادم الحرمین شریفین کے حکم اور احسان سے جو نسخے چپے ہیں ان کے کچھ حصے بھی دیے جا سکتے ہیں. کیونکہ قرآن مجید شروع کرنا ہے اور شاید جب اعوذ باللہ بسم اللہ و فاتحہ ہو رہا ہو تو پھر آپ کے سامنے ادارے کی طرف سے دیا ہوا قرآن بھی ہو, تو اس لیے ہمارے دوستوں کا خیال ہے کہ آج زہر کے بعد قرآن مجید کا نسخہ تقسیم ہو جائے. اول ان لوگوں کو دیا جائے گا جو ادارے میں قیام طعام کا داخلہ لے چکے, وہ اول ہے, وہ اصل الاصل ہے, اصل مخاطب ہے. جب وہ پورے ہو جائے اور نسخے بچ جائے تو پھر وہ لوگ جو صبح آتے ہیں درس کے وقت جاتے ہیں. جب تک ادارے میں مقیمین مسافرین برائے طور تفسیر پورے نہیں ہوئے ہیں تو اور کسی چیز کا کسی کو کوئی حق نہیں بنتا. اللہ اکبر. اور ابن بطوطہ 725 میں مغرب کے اندر ایک شہر ہے طنجا, توانون جیم ہاں طنجا, وہاں سے نکلا ہے اور 35 یا 45 سال تک دنیا میں گھوما ہے. ہندوستان بھی آیا ہے اور یہاں پر دو شادیاں کی. فیروز تغلق رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا, جنہوں نے ربیع بن سبی رحمت اللہ علیہ اول من جمع الاحادیث من محدثی البصرہ و یقول محمد بن الحسن الشیبانی فی موطئہ حدثنا ربیع بن سبی. 6 احادیث ان کے ترمذی میں, 4 گلسانی میں اور 2 شمائل میں, اول میں کوئی نہیں. اس ربیع بن سبی کا مقصورہ فیروز تغلق نے بنایا ہے. بالکل قریب میں ایک جگہ ہے بجو، وہاں حضرت کی قبر ہے، اور تاریخ میں اس کا نام ہے اربل. دو شہر کے بڑے، کراچی کا نام تھا دیوبند اور اس سے متصل بجو ہے، اس کا نام تھا اربل. عرب مورخین کو پورا پتہ نہ چل سکا، اس لیے ذہبی نے اور ابن حجر نے ایک دوسرے سے نقل کیا اربد، اربد نہیں ہے اربل ہے، بروز نے دیوبند. جس زمانے میں دور عزیز کے طلباء مختصر ہوتے تھے تو آخری اسباق میں جب ربیع بن صدی کا نام آ جاتا تو یہاں کے بعض دوست وہاں جا کے انتظام کرتے تھے، اور پھر درس کے بعد ہم دور عزیز والوں کو بسوں میں بھر کے والے چلتے. یہ بھی اچھی بات ہے کہ علماء کو، طلباء کو بعض بعض مقابر پر بھی لے جائے، بعض بعض مناظر ان کو دکھائے، مظاہر دکھائے. یہ اسکول اور کالجوں میں باقاعدہ وزٹ رکھتے ہیں، مختلف کارخانوں میں جاتے ہیں، انجینئرنگ کے طلباء مختلف اسپتالوں میں جاتے ہیں، میڈیکل کے طلباء، پروفیسر ساتھ ہوتے ہیں، پورا سب جاتے ہیں. جو کام یہاں کرتا ہے وہ وہاں ہو رہا ہے، اور یہاں والے ویسے ہی رہ گئے، خالی روایات میں ڈوب گئے. روایت مہت درایت، یہ علم تھا، اور نفس روایت تو نقوش ہے، گزر گئی. اللہ اکبر. ابن بطوطہ نے 725 میں طنجہ سے نکل کر، اس وقت جو دنیا تھی تقریباً دیکھ چکا ہے، لکھا ہے کہ میں جب مصر گیا تو مجھے ایک عالم ملا اور اس نے کہا کہ چین بھی جاؤ گے؟ میں نے کہا جاؤں گا. کہا مولانا نظام الدین کو سلام کیا. ہمیں بڑا حیران ہوا کہ چین تو بڑا ملک ہے، پتہ نہیں کتنے نظام الدین ہوں گے. کہا اس نے کہا آپ چین چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آسمان کا سورج ایک ہے، دو نہیں. جب میں نے چین میں قدم رکھا اور میں نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا نظام الدین چین کے تمام علماء کے استاد ہیں، اور تمام علماء دین ان کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور ان سے ملانے کے لیے بادشاہ نے وزیر بھیجا، شاہی سواریاں بھیجی، کہ ان سے ملنے کے لیے جمعے کی نماز میں چلا گیا. انہوں نے کہا کہ ہاں 60 سال پہلے میں نے اور جس نے آپ کو سلام کہا ہے، ہم دونوں نے جامع ازہر میں پڑھا، ہم اکٹھے رہے، سبق پڑھنے میں اکٹھے رہے. ایسے آفتاب و مہتاب علماء ہوتے ہیں. الحمدللہ ابن بطوطہ نے اپنے سفرنامے کا نام رکھا الرحلہ، رحلہ مانا سفر، سفر نامہ. بہت علمی چیز ہے، اور عزیز طلبہ میں سے جن کو واقعی پورے دین کا کام کرنا ہے وہ ضرور اس کا مطالعہ فرمائے، کوشش کرے، ہمت نہ ہارے. ہمت مردان و مدد خدا. ایک مورخ گزرے ہیں مسعودی، مسعودی نام لمبے چھوڑو گا، اس سے مشہور ہے. اس نے ایک سفرنامہ لکھا ہے اور وہ بھی دنیا میں گشت کر چکا ہے. اس کا نام ہے مروج الذهب ومعادن الجوہر، 4 جلدوں میں. مروج الذهب ومعادن الجوہر، ہندوستان کا حال لکھا ہے، اور افسوس ظاہر کیا ہے کہ جب کسی کی بیوی کا خاوند مر جائے اور اس کو ہندو اپنے رسم کے مطابق جلاتے ہیں تو اس کی وہ بیوہ بھی اس کے ساتھ اپنے آپ کو آگ میں جلاتی ہے. ان کے ہاں ستی کا رسم مشہور ہے، ارگوان لکھا ہے ان کا عقیدہ تناسخ، کہ کہتے ہیں کہ جو اچھا کام کرے ان کی روح اچھی شکلوں میں آئے گی اور جو برے کام کرے ان کی روح بلی کتے وغیرہ کی شکل میں آئے گی. اور اس فن کی مرکزی کتابوں کے گیتے وغیرہ اور وید کے حوالے دیے. یہ بھی لکھا ہے کہ یا فلون فل فل کثیرا، مر شوق سے کھاتے ہیں. وہ تزار تون ولا رون بھی باسا بل یقولون فی حفظ ہی درر عظیم و مرد کبیر. اللہ اکبر و کبیر. اللہ اکبر. یہ چند تواریخ جن سے عالم اور فاضل سروکار رکھے تو اسے بہت فائدہ ہوگا. 370 ہجری میں ایک محدث مورخ گزرے ہیں. 370 ہجری میں، یعنی امام طحاوی کا زمانہ ہے، اور ابو جعفر ہندوانی کو 30 سال باقی ہے، وہ 34 ہجری میں ہے. ابو جعفر ہندوانی، ابو جعفر طحاوی ٹکر کے ہیں دونوں ایک جیسے، لیکن طحاوی زیادہ عالم ہے بلاثار، اور ابو جعفر ہندوانی زیادہ افقاہ ہے بدرایا. دونوں مخرج ہیں علماء احناف کے، سرتاج ہیں دونوں. اس محدث کا نام ہے بلازوری. بلازوری اس نے ایک تاریخ لکھی ہے، اس کا نام ہے فتوح البلدان، اور اس میں عجم ملک کب اور کس طرح کس نے فتح کیے یہ تفصیل دی ہے. یہ سندھ کے فتوحات تفصیل سے لکھے. محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کا سفر اور یہاں پر فتوحات لکھی ہے، اور یہ شعر بھی لکھا ہے. آیا ان السماحة والشجاعة والندا لمحمد ابن القاسم ابن محمد. کہ سخاوت عفت اور بہادری ختم تھی محمد بن قاسم کا. ان السماحة والشجاعة والندا لمحمد ابن القاسم ابن محمد. تفصیلی قصہ سورہ توبہ کے اندر آئے گا انشاءاللہ. وَإِنْ أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. اس آیت کے ذیل میں فتوح البلدان سے محمد بن قاسم کی سرگزشت بالتفصیل بیان ہوتی ہے الحمدللہ. لیکن یہ شعر بہت عجائب اور بہت ہی اونچے معیار کا ہے. مجھے اکثر یاد رہتا ہے کہ مورخ محمد بن قاسم کی بہادری، سخاوت، عفت، پاکدامنی لکھتے لکھتے یہ شعر لکھ گیا. وَلَقَدْ صَدَقَ مَنْ قَالَ، کسی نے سچ کہا ہے ان کے بارے میں، اِنَّ السَّمَاحَةَ وَالشُّجَاعَةَ وَالنِّدَا لِمُحَمَّدِ ابْنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدِ. اللہ اسی مناسبت سے کبھی کبھی ہم عرض کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی تاریخ القراء لصاحب ام القرا، مورخ ازرقی کی بہترین کتاب مکہ کے احوال جاننے کے لیے. ہمارے استاد حضرت بنوری فرماتے تھے، عالم آدمی تھے، علم کے قدردان تھے، کہ کوئی عالم حرمین شریفین گیا اور اس نے القراء نہیں دیکھی اور نہ لایا، اس نے ما حج و ما تبر کچھ بھی نہیں. ایسے ہی عوام گیا اور عوام آیا. اب جب یہ آپ نے سنا تو یہ فائدہ ہے جب وہاں پہنچیں گے اللہ خیر و عافیت ایمان و اعمال سے لے جائے تو آپ تلاش کریں گے کہ بھئی القراء لقاصد ام القرا ازرکی کی دیکھ لی. ایک جلد ہے لیکن اعلی ہے. اور مدینہ منورہ کی تاریخ نقل کی ہے سمہودی نے. سمہودی وہ پہلے جو تھا وہ مسعودی تھا, یہ سمہودی ہے. یہ حافظ ابن حجر کے شاگرد ہے. حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ فرماتے کہ ابن حجر دو دفعہ حج کرنے گئے, احوال مدینے کے ان کو کم معلوم ہے بخلاف شاگرد کے کان سان کے من بالمدینہ دل منورہ, وہی رہتا تھا. انہوں نے مدینہ منورہ کی تاریخ لکھی ہے, مناظر لکھے ہیں, تبرکات لکھی ہے, احوال و واقعات نقل کیے, مشاہد لکھے ہیں, اور اس کا نام رکھا ہے وفاء الوفاء بے اخبار دار المصطفیٰ. آج کل اس کی تلخیص بھی آئی ہے ایک جلد میں, ورنہ دو زخیم جلدوں میں, ایک محقق بھی ہے چار بڑی جلدوں میں. ایک اور آدمی نے بھی تاریخ بلد الحرام لکھی, لا الہ الا اللہ. باقی احادیث کے تفصیلات اور احادیث کے علوم اور ان پر تو اسماء الرجال کا مدار ہے. امام بخاری کی کتاب التاریخ الصغیر ایک جلد میں, التاریخ الکبیر نو جلدوں میں معروف ہے. اور پھر جمال الدین مزی کی تہذیب الکمال کافی بڑی, 40-50 جلد کی کتاب ہے. فارس کے اندر ایک شہر ہے رام ہرمز, جہاں کے سلمان فارسی ہے, وہاں کے رہنے والے ہیں جمال الدین مزی. رام ہرمز کے باشندوں کو مزی کہتے ہیں. اس بزرگ نے اسناد اور رجال کی تفصیل کیے. اللہ تعالی کی عجیب تکوینی نظام ہے کہ کل انبیاء اور مرسلین مشہور روایت کے مطابق وہ 125,000 ہے. صحابہ کی تعداد میں کہتے ہیں 125,000 ہے, اور رجال الاحادیث بھی 125,000 ہے. اللہ یہ تکوینی نظام ہے اللہ. زید النساء اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی نے اپنے مشیخہ میں لکھا ہے کہ مجھے 30,000 کتب حنفیہ مل گئی, 30,000. اور فرماتی ہے کل چھوٹی بڑی پوری ادھوری فتاوی حواشی شروع سب ملا کر کے میرے زمانے تک 300,000 ہو چکی. اور فرمائی ہے کہ علم کس کو کہتے ہیں. ایک عورت ہے, اورنگزیب نے ان کو کہا کہ میری خواہش ہے کہ شادی ہو جائے. کہنے لگی میں مرد کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی, میرے پاس وقت نہیں. اور ساری زندگی کو تنخانے میں گزاری. اللہ اکبر. اورنگزیب بادشاہ تو بادشاہ تھے لیکن اولیاء کس پائے کے ہیں. خود اورنگزیب عالمگیر کا یہ عالم تھا کہ ان کے بیٹے نے حفظ قرآن کیا, اور اپنے والد شاہ جہان جو ہندوستان کا بادشاہ تھا ان کو کہا کہ بیٹے نے قرآن حفظ کیا ہے، آپ آ جائے. شاہجہاں نے کہا میں نہیں آؤں. کیوں؟
کہا حدیث ترمذی میں ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، دادا کا ذکر کہیں نہیں. تو قیامت کے دن آپ کے سر پر تاج ہوگا، میں ایسا ہی بیٹھا رہوں گا، میرے ایک بچے نے بھی قرآن حفظ نہیں کیا، لہذا آج بھی نہیں آؤں.
اورنگزیب نے کہا چلو ٹھیک.
چھ مہینے گزرنے کے بعد جبکہ اورنگزیب حیدرآباد کا صوبے دار یعنی گورنر تھا، شاہجہان کو کہا کہ آ جائیے آپ. کہا کیوں؟ کہا آپ کے بیٹے اورنگزیب نے بھی حفظ مکمل کر لیا.
اس زمانے میں ایسا حفظ نہیں ہوتا تھا جیسے اس زمانے کا حفظ ہے کہ بس بریانی اور قورمہ کھاؤ، نان دخور اور ڈر بزو. اس زمانے میں یہ فاضل ہے
تو فاضل بیٹھ جائے اور 30 علماء آس پاس، وہ ان سے نور نزا سے لے کے ہدایت تک اور ہدایت النحو سے لے کے حسام اور وزی تک اور مرقات سے لے کر کے قاضی اور ملا حسن تک سوالات کریں گے. اس کے بعد وہ بھی اس کی فضیلت پر دستخط کرتے تھے.
چھ مہینے میں ہندوستان کی گورنری کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر نے قرآن مجید حفظ کیا ہے. اور بیدار مغز اتنے تھے کہ فتاوی عالمگیری جمع ہو رہا تھا اور اس کے لیے بادشاہ سلامت نے 300 علماء ہند، 100 علماء عراق کے، بغداد کے، 100 علماء حرمین شریفین کے، مکہ اور مدینہ کے طلب فرمائے اور ان کی نگرانی میں حنفی فقہ 6 جلد عالمگیری کی تیار ہو رہی تھی جس میں 600,000 کے قریب جزیات اور فروع ہے.
یاد رکھو کہ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم یہ بھی اس کمیٹی کا ممبر ہے اور زمانہ کتنے تقویٰ کا تھا. جب کتاب مکمل ہو گئی تو بادشاہ سلامت نے عراق اور حجاز کے علماء کو سونے سے تولا اور وہ سونا ان کو حوالے کیے کہ آپ لے جائیں، اور ہندوستان کے علماء کو کہا کہ جس جو جگہ آپ آباد ہیں اور وہاں شاہی املاک ہے، وہ شاہی املاک ان کے نام کر دیے کہ اس کا حاصل آپ کا ہوگا. فتاوی عالمگیری کی خوشی میں
بادشاہ نے اپنے تذکرہ میں لکھا ہے کہ مجھے بڑی فرحت ہے، بڑی مسرت ہے کہ ہندوستان کے ایک عالم نے بھی بادشاہ کا وظیفہ قبول نہیں کیا، سب نے واپس کیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت نے بھی یہ کام اللہ کے دین کے لیے اور رضا کے لیے کیا، ہم نے بھی یہ جو محنت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کا دنیا کا کوئی بدلہ ہم نہیں لے. اور علماء اسی طرح چادر جھاڑ کر اور باہر نکل رہا ہے. کھانا کوئی چیز لیں گے نہیں، شاہی دعوتیں ہوئی، خدمتیں ہوئی، سب کچھ بہت ہے، لیکن کتاب کے مکمل ہونے پر کوئی صلہ بادشاہ سلامت سے ہم معذرت کے ساتھ. اورنگزیب نے بڑے فخر و شکر کے ساتھ لکھا ہے کہ میں ایسے مقدس دور میں ہوا ہوں، میرے زمانے میں ایسے پاک علماء ہیں، ایسے متقی و پارسایان ہیں کہ 300 میں سے ایک بھی نہیں ملا جس نے کوئی چیز قبول کی، سب نے معذرت کے ساتھ. تو بادشاہ نے بھی اللہ کے دین کے لیے لکھا ہے، ہم نے بھی اللہ کے دین کے لیے مسائل میں مدد کی ہے، کچھ لیں گے نہیں. یہ وضاحت بھی آئی کہ عراق والے علماء نے اور حجاز والوں نے کیا کیا، ذکر نہیں کیا تھا، لگتا ہے کہ وہ لے گئے. مہمان ہے، مہمان کا احترام اور ہوتا ہے، ذکر نہیں لگ رہا. ددی
اور بادشاہ سے ان تمام علماء کے جو بڑے تھے ان کا نام تھا نظام الدین. اس زمانے میں بڑے عالم کو کہتے تھے صدر الصدور،
صدر الصدور نظام الدین تھے.
اب اس میں بحث ہے
کہ یہ جو ہمارا درس نظامی ہے یہ اس نظام الدین نے بنایا ہے، یا بغداد کے اندر جو نظام الملک نے مدرسہ بنایا تھا اس کا نام تھا جامعہ نظامیہ، مشہور تو وہی ہے کہ وہاں پر جس ترتیب سے طالب کو اول سے اخیر تک پڑھاتے تھے اس کا نام پڑ گیا تھا درس نظامی. اس وقت درس نظامی کے اندر جامعہ نظامیہ کا یا شیخ نظام الدین کی رکھی ہوئی کوئی کتاب موجود نہیں، سب ایک ایک کر کے نکل گئی، جو باقی تھی وہ وفاق نے نکال دی. لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا قبول کیا ہے کہ نام اس کا اب بھی درس نظامی. الحمدللہ. اور یہ جو درس نظامی ہے اس بارے میں ایک دو باتیں یاد رکھنا کہ اس نے کائنات کے اندر اپنا مقام اور مرتبہ منوایا ہے. شان خدا ہے کہ جو اس طرز پر پڑھے یا پڑھائے آسمان اور زمین اس کو عالم مان لیتے اور اس کو علم دین کی خدمت کا موقع ملتا ہے، اور اس کی خدمت اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. سنا ہے کہ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد الرحیم وغیرہ کے زمانے میں احادیث کی دو کتابیں رائج تھی، ایک مشارق الانوار سنادی کی اور دوسری مشکات المصابی ولی الدین عراقی جو آپ کی مشکات شریف، یہ دو کتابیں ہوتی. یہ آگے جو درس نظامی میں دور حدیث ہے یہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھایا. آپ تقریباً احادیث کی ساری کتابیں خود پڑھاتے تھے. جب حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب نے دور حدیث کر لیا تو آپ نے ان کو ابو داؤد دے دی کہ آپ پڑھائیں. اور پھر ہندوستان کی آزادی کے لیے جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان چھوڑنے اور حرمین شریفین سے آزادی ہند کی کوششوں کا فیصلہ کیا تو آپ نے بخاری اور ترمذی دونوں حضرت مولانا انور شاہ کے حوالے کی. سید سلیمان ندوی یاد رفتگان میں لکھتے ہیں آپ نے شیخ کی غیبوبت اور نیابت میں علم حدیث کو معراج تک پہنچایا. لکھتے ہیں آپ علوم کے بحر زخار تھے، حافظہ کے بادشاہ تھے، کوئی کتاب دنیا اسلام میں مخطوط یا مطبوع آپ کے مطالعے سے باہر نہیں تھی. تمام علوم جس طرح کتابوں میں اس طرح آپ کے منہ کے زبان پر تھے. اور دارالعلوم دیوبند کے اندر آپ کے بخاری اور ترمذی کا درس ترمذ اور سمرقند نیشاپور اور بخارا کا یادگار درس بن گیا. اور آپ کے درس حدیث کے جولانیوں سے مشرق اور مغرب چمک اٹھے. دیکھیے سید سلیمان ندوے کے عالم ہیں، دیوبند کے نہیں ہیں. انہوں نے کس حقیقت شناسی کے ساتھ یاد رفتگان میں امام النصر مولانا انور شاہ کے حالات صفحہ 157 پر لکھے. یاد رفتگان صفحہ 157. اور جب وجوہ لا تنبغی ان تذکر اعتزل امام النصر ان دارالعلوم دیوبند، اس کے بعد مولانا اشرف علی صاحب کی فرمائش پر مجلس شورا نے شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند الزاہد العابد التقی النقی الشیخ الحافظ الحجہ الثقہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ کیا کہ وہ شاہ صاحب کی جگہ دارالعلوم دیوبند میں مسجد نشین ہو. اور پھر الوفات حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب
دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث رائے، مولانا سر احمد مدنی، اہل خوب جانتے ہیں
وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی.
انور صابری کا شعر،
وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی.
لا الہ الا اللہ. حضرت مدنی نے بڑی محنت فرمائی، بڑی جیلیں کاٹی، بڑی قربانی دی. وہ ایک تاریخ ہے، اسارت مالٹا اور نقش حیات دیکھنے سے پتہ چلتا ہے. اللہ ہو اکبر و کبیر. تو شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ زبردست مدرس تھے. آپ نے 42 سال بلا ناغا بلا فترت کے دارالعلوم دیوبند میں تمام کتابوں کا درس فرمایا. آپ کے زمانے میں آپ سے زیادہ کہن مشق مدرس نہیں تھا. مولانا لطف اللہ علی گڑھی ایک بڑے عالم تھے، جامع مسجد علی گڑھ کے خطیب و امام، شیخ الکل فی الکل. ان سے پوچھا گیا کہ ہندوستان میں مضبوط عالم، تو انہوں نے کہا محمود الحسن دیوبند کا مدن. اللہ ہو مولانا لطف اللہ بڑے عمر میں. لوگ عجیب بات کرتے کہتے ہیں فقی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی اور جامع المعقول والمنقول البحاس المحجاج مولانا محمد قاسم نانوتی نے مل کر حضرت شیخ الہند کو پڑھایا، لیکن دونوں کے کمالات ایک آدمی میں جمع ہے. لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحدی. یہ کوئی مشکل کام تھوڑا ہی کہ اللہ سارے کمالات ایک کو دے دے. لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحدی. بزرگان دین کے تذکروں سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان لوگوں نے اخلاص کے ساتھ قرآن کریم اور سنت نبویہ اور فقہ اسلام اور علوم کی خدمت فرمائی. آج ان کے تذکرے سے درزگاہیں خوش رنگ اور آباد ہیں، تو قیامت تک سرسبز و شاداب رہے گی. اس میں ہمیں اور آپ کے لیے درس عبرت ہے. جتنا انسان میں ایمان کے ساتھ اخلاص ہوگا، اتنا ہی اللہ کے ہاں سے قبولیت کا انعام پائے گا. ورنہ کتنے آئے اور مٹی کھا گئی، زمین بوس ہو گئے، نام و نشان نہیں رہا. توبہ توبہ. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مسلمانوں پر، اور ان میں انہی میں سے ایک بشر، ایک انسان، ایک ابن آدم کو رسالت کے لیے منتخب فرمایا، اور وہ ان پر خدائی احکام پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب اور سنت کی، اگرچہ ان سے پہلے یہ لوگ سب غفلت میں مبتلا تھے، کھلی خطا میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم احسان کے طور پر ذکر کیا. علماء کہتے ہیں کہ لقد یہ قسم کا فائدہ پیدا کرتا ہے، قسم کا معنی ہے اس میں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. صرف اس ایک جگہ من انفسہم ہے،
اور اس سے پہلے جو آئے ہیں منہم ہے، ربنا وباسیہم رسولا منہم، دوبارہ جب آئے کمار سلنا فیکم رسولا منہم، سے بارہ جو آئے گا سورہ جمعہ میں والذی باس فی الامیین رسولا منہم، صرف ایک جگہ میں انفسہم ہے، کیونکہ یہ وضاحت ضروری ہے کہ انبیاء سب بشر ہوتے اور انبیاء انسان ہوتے، کوئی ملک اور کوئی جن کبھی بھی انسانی مناسب کا حامل نہیں ہوا ہے، رسالت اور نبوت ان کو نہیں دی گئی. اس کے ذیل میں تفسیر روح المانی کے اندر لکھا ہے کہ شیخ ولی الدین عراقی سے پوچھا گیا تھا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے اور عجم نہ تھے اور آپ بشر و انسان تھے، کوئی فرشتہ نوری یا جن ناری نہ تھے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے؟ تم نے منہ پہ ہاتھ رکھا، اتنا بڑا منہ کھولا بالٹی کی طرح. اذا تساعد احدكم فليدع يده في في، جب تم میں سے کسی کو جمائی آنے لگے اپنے الٹے ہاتھ کی الٹی طرف منہ کر رکھے، لان الشیطان يدخل في، اور اگر ہاتھ نہیں رکھا تو شیطان اندر جائے گا. توبہ، علوم نبوت ہے. مکی کے اندر جانے سے بچتے ہو، تنکے کے اندر جانے سے بچتے ہو، ذرا سی مٹی اور خاک کھانے کے لیے تیار نہیں ہو تو اتنے بڑے شیطان کو اپنے اندر کیوں داخل کرتے ہو؟ پیغمبر نے کتنا زبردست تنبیہ کی، اذا تصاوب احدکم فلیدع یدہ فی فی، اس سے پہلے فل یکزم ہو مستطوع، نہ آنے دے روکے، اور اگر آنے لگے تو الٹے ہاتھ کی الٹی طرف منہ پر رکھے، لأن شیطان یدخل فی، شیطان جب اندر جائے گا تو خیر نہیں کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ چیخ لگا کے باہر نکلے. کانت طالب تصاوب ولا یدع یدہ فی فی، فتنبہ شیخ علیہ ولیکن ما تنبہ حتی درطا وخرج ریحہ بالصوت العالی، فقال شیخ انظروا له خرج کما کان دخل ولیکنہ یدخل من فمی ویخرج من دبری طلبا انہاد العدو الشیطان الکبیر، پریشان کرتا ہے نا دشمن ہے، بے آبرو کرتا ہے آدمی. فاتخذوه عدوا، اللہ فرماتے اس کو دشمن ہی سمجھو، جب آدمی دشمن سمجھتا ہے پھر اس سے بچتا ہے، اور بچنے میں عافیت ہے اور ایمان و اعمال کی بچت ہے. توبہ، اور بھی بڑی حکایت، لا الہ الا اللہ. تو شیخ ولی الدین عراقی نے عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہ ماننا کہ آپ عرب ہے عجم نہیں ہے اور آپ بشر ہے کوئی نوری اور ناری نہیں ہے، یہ ایمانیات میں سے ہے. اگر کوئی کہے کہ میں نبی مانتا ہوں، یہ نہیں جانتا ہوں کہ عرب ہے یا عجم، میں نبی مانتا ہوں، مجھے اس سے کوئی باس نہیں کہ بشر ہے یا نور. تفسیر روح المانی میں اس جگہ ولی الدین عراقی کا فتویٰ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کہنے سے جاہل ہے فعلینا تعلیمہ ایاہ، ہمیں پڑھانا چاہیے سمجھانا چاہیے کہ حضرت عرب ہے عجم نہیں ہے، حضرت بشر ہے نور و نار نہیں. اور اگر پھر بھی نہیں مانا حکمنا بکفرہ، ہم اس پر حکم کفر کریں گے. پیغمبر کو نور نور کہنے والے اور بشر کے منکرین اپنی شکلیں روح المانی کے آئینے میں ذرا دیکھ لیں، وہ تو لوگوں کو ادھر ادھر کر رہے ہیں، اپنی شکل پہلے دیکھو، میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا. صرف اپنے آپ کو اہلِ سنت، اہلِ سنت اور سنی، اور سنی لوگ اور ولیوں کے ماننے والے، اس دعوے سے کچھ نہیں ہوتا، دلیل چاہیے. یہود بھی بڑے دعوے کرتے تھے، قرآن نے کہا فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل پیش کرو. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
طلبہ خاص کر ایک نقطہ یاد رکھے، یہ چار مقامات کے ساتھ آپ کا مبعوث ہونا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے.
ربنا وَبَعْثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ.
اور اس کے بعد تین جگہ آپ کے یہ چار مقامات دہرائے گئے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تزکیہ اخیر میں، اور کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. تینوں جگہ تزکیہ مقدم. تو نقطہ یاد رکھو، گزشتہ امتوں میں وحی تھی، الفاظ اور نقوش محفوظ نہ تھے، تو تزکیہ بعد میں ہوتا تھا، اور ہمارے ہاں تلاوت وحی قطعی کی ہوتی ہے، فوری طور پر طالب پاک صاف ہو جاتا ہے، نفس تلاوت سے بھی امت کا تزکیہ بکمال حاصل ہوگا. یہ نقطہ یاد رکھنا تفسیر کے مقدم اور ابتدائی اصول میں. جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ ہم اسرار و حکم کے انبار لگا دیں گے انشاءاللہ.
یہ تو مشتی اسخرواری ایداد اما کندو یو چنگ دے، کندو کی غنم کی دی کنا آناج کی دی، یو چنگ یو تو خلی وگر دا غنم دی نکو فقط دی مشتی اسخرواری.
خروار اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ آناج پر گدے پہ لگواتے ہیں.
سب سے بڑی جو اس زمانے کے این ایل سی گاڑی تھی وہ گدے ہی ہوتا تھا، خرواری. اور امام بخاری کا جہاں وصال ہوا ہے اس جگہ کا نام بھی خر تنگ پڑ گیا، خر تنگ. جنازے کے لیے لوگ اتنے جانے لگے کہ کرائے پر گدے بھی نہیں مل رہے تھے، خر تنگ، خر تنگ.
سمرقند سے 6 میل باہر.
اللہ اکبر و کبیرہ.
پہلا مقام اور منصب آپ کا یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی،
اللہ کی کتاب کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے، ان کی قرآت سکھائے، تجوید پڑھائے، ان کو صرف اور نحو سکھائے.
ایک آیت جب پڑھی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تو حرف کو مخرج سے نکلنا اور اپنی حیثیت سے نکلنا صفت کے ساتھ، اخراج الحرف من المخرج ما اداء الصفات،
یہ تجوید ہے، حضرت علی سے منقول ہے. ورتل القرآن ترتیلا،
اور پیغمبر نے کہا ہے اقرا القرآن علی نحود العرب، عربوں کی طرح پڑھا کرو. عربوں کا لب و لہجہ اصلی ہے،
ایک عالم دین تھے، وہ ذات پر بہت زیادہ اصرار کرتے تھے، مجھ سے بھی جھگڑے کرتا تھا. میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا یہ دوسرا فرقہ حج اور عمرہ کرنے جاتا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. کہتے ہیں وہ تو وہاں نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا آپ تو پڑھتے ہیں تو دوبارہ لوٹاتے ہیں یا ہو جاتی؟ انہوں نے کہا یہ ہو جاتی. میں نے کہا وہ دعا پڑھتے ہیں آپ دعا پڑھتے ہیں. ہمارا اور ان کا یہ فاصلہ کیوں ہے؟ ہم پر کوئی نئی تجوید آئی ہے؟ کہنے لگا پانی پتی. میں نے کہا پانی پتی اور دودھ پتی برابر ہے، یہ کوئی خیرات پڑے گی؟ تو ایک بزرگ مخلص آدمی نے اچھا درس دیا، اللہ نے ان کو بھی عزت و شہرت عطا فرمائی. باقی لہن عرب اصل عرب ہے الحمدللہ. قاری صاحب اتنے بڑے محتمم اور مدرس ہیں کہ ان کے ہاں قرآن مجید کی 65 کلاسیں ہو رہی ہیں. مجھے کہا آ جاؤ درس دے دے لوگ. میں گیا، میں نے قاریان کو کہا کہ بچوں کا نقصان نہ کرو، دعات پڑھاؤ، زعات سے پیچھے ہٹو. زعات وعات کوئی عربی کلمہ نہیں. یتلو علیہم آیاتی، بعض کتابوں میں ہے کہ الذی افصح بالدعاء، یہ حرف شروع سے قدر دقت آمیز آیا ہے. ابن الجزری بھی کہتے ہیں والضاد من حافته اذ ولی الادراس من ایسر او یمنا، کہتا کہ استعمال میں کام خراب ہوا ہے. بہرحال ایک صدا ہے اور ایک آواز ہے، امید ہے اللہ آپ کو جلدی روشنی عطا فرما دے. ہمارے قاری صاحب بھی بہت چیمپئن حافظ ہے اور بہت زبردست قاری ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے انہی لوگوں سے پڑھا ہوا ہے. تو جب میں نہیں ہوتا تھا تو یہ زواد پڑھتے تھے، اور جب میں پیچھے زواد پڑھتے تھے. اس کے بعد ان کو حج کے لیے بھیج دیا گیا، وہاں سے جب آئے تو پھر الحمدللہ ٹھیک ہو گئے. ہو جاتی بس چیزوں میں قدر تعامل ہوتا ہے. صحابہ سب ایک دن میں تھوڑا مسلمان ہوئے، حضرت عمر سنچے میں ہوئے، سنچے نبوی میں 50 آدمی، آپ 50 میں ہیں، 50 ہیں، لیکن جب ہوئے تو پھر کس شان سے ہوئے. اسی طرح بعض چیزوں کے قبول کرنے میں دیر لگتی ہے، گھبرائے نہیں، پکا زوادی بھی گھبرائے نہیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. جب مال کھڑا ہو اور دلیل قوی ہو تو خوف زدہ نہ ہو، خیر ہو جائے گی. سب پڑھنے آئے، سیکھنے آئے، زد و عناد کے لیے کوئی نہیں آیا الحمدللہ. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے پر جواہر الفقہ کے اندر تفصیل دی ہے. یتلو علیہم آیاتی، صرف اور نحو بھی عمدہ پڑھنا چاہیے. صرف کا کام ہے صیغے بنانا، اور نحو کا کام ہے اواخر الکلمات پڑھنا، کہ ضرب زید امرا، ضرب فعل، زید اس کا فاعل ہے، امر مفعول ہے. تو زید کے اعراب وہ علیحدہ ہے اور امر کے علیحدہ ہے. فعل، فاعل، مفعول، یہ سمجھنا اور اس کے بنانے کا طریقہ سیکھنا، اس کو علم صرف کہتے ہیں. اور اواخر الکلمات جاننا، یہ نحو. اور ان کلمات کو ایک لڑی میں پرونا، اس کو نظم کہتے ہیں. اور اس کو سادہ انداز میں پیش کرنا سازج، اس کو نثر کہتے ہیں. اور ان میں در یکتا پیدا کرنا، اس کو علم ادب کہتے ہیں. اور اس کی غلطیوں سے بچنا، اس کو منطق کہتے ہیں. آلت قانونیت تعصم مراعاتها الذهن عن الخطايا في الفقه. اور پھر اس علم کے ذریعے قرآن کریم کے معانی اور مطالب سمجھنا، اگر تحت اللفظ ہے تو ترجمہ ہے، اور اگر ما تفصیل ہے اور احکام و مسائل ہے تو وہ تفسیر ہے. تفسیر. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اللہ کی شان دیکھو، پورے جہان میں تفسیر ہے کہ احسن العلوم کی تفسیر احسن ہے، اور نام اللہ نے رکھا کیونکہ ہم پہلے سے احسن ہی ہیں الحمدللہ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اللہ اکبر. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها. الجزاء الاحسان الا الاحسان. روح البانی میں ہے، پہلے احسان سے مراد توحید ہے اور دوسرے احسان سے مراد جنت ہے، یعنی حل جزاء التوحید الا الجنہ. اللہ موحدین کو جنت نصیب فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. تمام علوم اور فنون کے ساتھ تعلق ضروری ہے، اسی کو درس نظامی کہتے ہیں. درجہ اولا سے لے کے دور حدیث تک ہمارے بزرگوں کے تجربے کے مطابق اتنے علوم فنون پورے ہو جاتے ہیں کہ طالب قرآن و سنت سے صحیح طلب تقوی اور آداب کے ساتھ بات سمجھ سکے. باقی بڑے علوم تک پہنچنا تو بڑی ہمت اور اللہ کے بڑے فضل کا کارنامہ ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. حضرت آپ کو جو علوم دیے ہیں یہ اللہ کا خاص فضل ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص کے دو تین بیٹے تھے، ایک نے انجینئرنگ پڑھی، وہ بڑا انجینئر ہو گیا جی، کسی بھی مکان کا نقشہ بنائے تو ہزاروں لاکھوں روپے لیتا ہے. دوسرے نے ڈاکٹری پڑھ لی، وہ بڑا ڈاکٹر صاحب ہو گیا جی، لاکھوں کروڑوں کا اس کا فیس بنتا ہے، اسپتالوں میں اس کی قدر و منزلت ہے. اور تیسرا جو تھا اس نے دینی مدرسے سے پڑھا اور پڑھ وڑھ کے دور حدیث اور دور تفسیر ہو گیا، گھر آ کے بیٹھ گیا، مسجد میں آتا جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے. اس زمانے میں اساتذہ اور والدین دونوں بہت زیادہ عقل مند، دیندار، ایماندار ہوتے ہیں. اس کا جو والد تھا وہ عقل کا قافلہ تھا. اس نے کہا یہ میرا بیٹا جو ہے یہ اپنے ڈاکٹر بھائی کو اور انجینئر بھائی کو دیکھ کے کچھ احساس کمتری میں مبتلا ہے. اس نے اپنے گھر سے ایک قیمتی پتھر لے لیا. اس زمانے میں جیسے لوگ آج کل سونا رکھتے ہیں، بینک بیلنس، جائیدادیں، لوگ گھر میں یاقوت، مرجان، ہیرے، جواہرات چھپا کے رکھتے تھے، کبھی موقع ہوگا تو آڑے وقت میں بیچ کے کام آئیں گے. بیٹے کو کہا کہ دیکھو یہ ایک خوبصورت قیمتی پتھر، بیچنے کا، کسی کو دینے کا کوئی حق نہیں آپ کو، صرف اس کو لے کر کے یہ سامنے سبزی کی دکان ہے، اس سے پوچھو کتنے کی یہ خریدو گے اور کتنی سبزی دو گے. اس کے بعد ایک چرواہا ہے، دو بکریاں چرا رہا ہے سامنے میدان میں، اس سے پوچھو کہ اس کے بدلے میں کتنی بکریاں ملے گی. دو چار آدمیوں کے پاس بھیج دیا. سبزی والے نے کہا سبزی ویسے لے جاؤ، مجھے پتھر نہیں چاہیے.
چرواہے نے کہا تو میری بکریاں لوٹنے آ گیا ہے، کوئی ڈاکو ہے؟ میں کہ وہ بکری پتھر کم بچھے ہوئے ہیں زمین میں، یہ ذرا ذرا خوبصورت ہے. واپس آیا، باپ نے اس کو کہا اچھا ویسا کرو، سیدھا جاؤ شیرٹن، وہاں ہمارے بھائی عبدالغنی سلاوکس کے دکان میں بیٹھا ہے، اور وہاں ایک آدمی ہوگا منصور، اس کو دکھانا، بیچنے کی اجازت ہے، خبردار. اور بیٹے نے کہا ابا جی کو وہ جو مارے گئے آپ گلغلی سے نہیں ہوئی، گھمایا مشین کے آگے، فوراً چٹ پٹ فون کیا منصور کو، چٹ پٹ پہنچو، کوئی قیمتی یاقوت آیا. دیکھا تو منصور جو ہے عربی گاڑی میں پہنچ گیا. دیکھنے کے بعد اس کو کہا کہ ایک دکان ہماری یہ ہے، سائٹ پر ہمارے کارخانے ہیں، امریکہ میں کچھ دکانیں ہیں، یہ سب آپ کو دے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اتنا اور آپ کا بنتا ہے جو کئی سالوں میں ادا کریں گے. اور فوراً گھنٹی بجائی کہ کافی لے آؤ، ٹھنڈے مشروبات لے آؤ، آئس کریم لے آؤ، کیونکہ بہت بڑا قیمتی مہمان آیا ہے اس کے پاس. یو یاقوت وچ پتور گھر کے پیدائشی اسے کان نہ ڈک دیدا ٹول گرونا سکے سکے. جب گھر آیا باپ کو کہا کہ بڑی مشکل سے جان چھڑا لایا، وہ تو سب کو پورے پاکستان دینے کے لیے تیار ہے. باپ نے اس کو کہا پتھر وہی ہے جو چرواہے نے مسترد کیا اور دودیا نے اور سبزی فروش نے کہا ہاں کا پتہ چل گیا کہ ایک چیز جب اپنے میدان میں آتی ہے تو قدر پیدا کرتی ہے، یہ اس کا اصل مارکیٹ ہے. علم علم ہے، جب اس کا وقت آتا ہے تو بہاریں پھوٹ جاتی ہے. ہمارے گاؤں کا ایک شخص یہاں کراچی میں آباد ہوا تھا، قابل آدمی تھا بڑا، انگریزی خوب پڑھا تھا، تھانداری کرتا تھا، تھانداری سے ریٹائر ہونے لگا تو ایل ایل بی کر کے وکیل ہو گئے. وکیل آپ جانتے ہیں کہ اسے سب ڈرتے. ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ آئے، ان میں سے ایک میرا جاننے والا تھا، میرے والد صاحب کا دوست تھا، انہوں نے کہا کہ وہ فلاں کے بیٹے سے ملنے جانا ہے، گلشن اقبال کی ایک مسجد میں امام ہے. وہ بھی ساتھ آ گئے وکیل صاحب. مجھے کہا کہ آپ تو بڑے انٹیلیجنٹ بوائے تھے اور پورا انگریزی وغیرہ پڑھ لیتے تو کچھ لائف بن جاتی، زندگی بن جاتی. میرے دل میں کہا کہ سیدھا کرتا ہوں تم کو، لیکن چائے وائے پی لو کہ چھوڑ نہ دے. چائے اس کا تھا سر گوروں کو، چائے وائے اس نے پی لی جو فارغ ہوا. میں نے کہا اچھا اچھا کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں نے کہا آپ کی زندگی بنی ہے؟ کہا الحمدللہ. میں نے کہا آپ داڑھی مونڈتے ہیں، یہ گناہ ہے یا نہیں؟ آپ کے قوم قبیلے میں جتنے لوگ میں جانتا ہوں آپ کے علاوہ کوئی داڑھی مونڈا نہیں ہے، پٹھانوں کے یہاں بہت کم داڑھی مونڈتے ہیں. ایک اور میں نے کہا آپ سچ کہے کہ پیشاب کھڑے ہو کر کرتے یا بیٹھ کر کا کھڑے ہو کر؟ اور میں نے کہا یہ تھانہ داری کے زمانے میں اور وکالت میں آپ حرام حلال کا فرق کرتے کرنا؟ میں نے کہا یہ تو صحیح زندگی نہیں بنی آپ. اگر یہاں سے جاتے ہوئے گھر جانے سے پہلے حادثہ ہو گیا اور آپ مر گئے تو حرام خور مردار خور مریں گے یا نہیں؟ تو مغفرت آپ کی ہو جائے گی، تکلیف نہیں ہوگی. میں نے تو جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، کم از کم مسجد کے اندر رہ رہا ہوں، لوگوں کا امام ہوں، کئی لوگوں کا استاذ کہلاتا ہوں، کم از کم ان کے مقامات اور مناسب سے مجھے حیا آتی ہے، اور بہت سارے کاموں میں احتیاط ضروری ہے. تو میری زندگی سے تو ہزاروں زندگیاں بن رہی ہے، آپ کی زندگی ہے وہی لعنت سے پتا باندھے ہو چٹی دے ہو لاخان دے سم پکڑا خبریں ہوا سر ہو کے اس لحاظ میں ہوتا ہے انہوں کو ایک نیم میں تو سب بات ہوئی. مسجدوں میں رہ رہے کے دماغ خراب ہو گیا، اور آپ لوگ تو ہے ہی انتہا پسند. میں نے کہا آپ جس سے پستی پسند بھی نہیں ہے، ہر کام میں نیچے ہو رہا ہے، ذمت سب ہو سچو جنگوش لڑو.
وَفِي شَرِّ نِجَاتٌ حِينَ لَا يُنْجِي کا احساس ہو.
اب قدرت دیکھو، اللہ اس کو اپنی قدرت منوانا چاہتا ہے. ایک طویل کہانی ہے، اس میں مجھے عدالت جانا پڑا، نبی شیر جونجو کی عدالت میں.
مجھے کہا آپ ضمانتی لے کے آئے؟ میں نے کہا نہیں.
کہا کیوں؟
میں نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا.
اس نے کہا آپ
گلشن اقبال میں اقصد مسجد میں جمعہ پڑھاتے؟ میں نے کہا کہا میں جج قاضی کے پاس، یہاں ایک سندھی جج رہتا تھا، آتا ہوں آپ کے ہاں جمعہ پڑھتا. اس زمانے میں جمعے کو چھٹی ہوتی تھی. آپ بڑے ریفرنس سے کلام کرتے ہیں، بڑے ماشاءاللہ لکھے پڑے مولوی معلوم ہو رہا. آپ کے ہاں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ سیکھنے آتے ہیں، وہ سب آپ کے شاگردوں کی طرح ہوتے ہیں، اور بڑی شان سے لوگ جمعے میں زور لگا کے وہاں پہنچتے ہیں. میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں جمعہ پڑھ لو. آج آپ کی شخصی ضمانت قبول کر رہا ہوں. تو وہ دوسرے فریق کا جو وکیل تھا، اس نے کہا سر سر سر. کہا کیوں؟ کہا ہمیں تو دس دس بیس بیس ہزار کے مچل کے لانے کا پابند کیا گیا، اور ایک مسجد کا امام اور مولوی آیا ہے اور اس کی شخصی ضمانت منظور ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. تو جج صاحب نے کہا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا نہیں کرنا چاہیے. کہ چلو مولانا صاحب کے احترام میں ان کا جو فریق ہے ان کو بری کرتا ہوں، کیس ان کے حق میں فیصلہ دیتا ہوں، تم جو کر سکتے ہو کر کے دیکھ لو. چلو، اور اس نے کیس لکھنا شروع کر دیا. اس نے وکیل نے کچھ کہا تو اس نے اس کو ایسا دیکھا اور گھنٹی بجائی اور آدمی کو کہا پولیس کو لاؤ، وکیل کو گرفتار کرو. میں نے کہا میں ایک درخواست کرتا ہوں، بس آپ جو مہربانی کرتے ہیں وہ کرے، وکیل صاحب کو کچھ نہ کہے. اس کو کہے دیکھو وارث الانبیاء آپ کو بھی چھڑا رہا ہے. تو وکیل خاموش ہو گیا، کیس رفع دفع ہو گیا. مجھے کہا چند دنوں بعد کسی کو بھیج دے، یہ ہمارا پیشکار کاغذ نکال کے دے دے گا، آپ کے آنے کے بعد کیس آپ کے حق میں ہو گیا. میرے قلم میں جتنی طاقت ہے میں اپنے بزرگوں کے احترام میں استعمال کروں گا. یہ جائے کئی اور عدالتوں میں اپیل کرے، جو کر سکتے کریں.
یہ کہہ کر کے وہ کرسی سے اٹھا اور چیمبر میں چلا گیا، اور وہاں سے گھنٹی بجائی، پیشکار گیا، واپس آیا. مجھے کہتا سر بلا رہے. میں اندر گیا، سر پہ سفید ٹوپی رکھا ہوا، گلے لپکا، ہاتھ چوبے، سینے سے سر لگایا. کہنے لگا واہ واہ کیا مزیدار ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کو آنا پڑتا ہے، ورنہ وہیں سے سب کچھ ہو جاتا، آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. مجھے کہتے ہیں آپ کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا گاڑیاں چلتی ہیں روڈ پہ، میں تو آئے بھی اس طرح ہوں. کہ نہیں نہیں نہیں، میں چھوڑ کے آتا ہوں. تو بس آج یہ آپ کا کیس کر دیے، کافی اور نہیں کرے گی. میں جب ان کے ساتھ جانے لگا، وہ جہانگیرے کا آدمی، وہ مجھے کہتے ہیں مارا پارا مسئلہ خبر ہو کچھ مسئلہ، لوگوں نے میرا بادی کہی کیا، میرے لیے بھی بات کر لے کہ میری بھی بات سنا کرے. میں نے کہا نبی شیر صاحب یہ ہمارے دور کے چچا لگتے ہیں، اگرچہ ہے شیطان آدمی لیکن آپ اس کا نہیں. بس آپ نے کہہ دیا، اب تو یہ میرا افسر ہے. مہربان صاحب میں جو آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا. لا الہ الا اللہ. میں نے اس کو کہا، میں مجھے کہتا تھا بلا زور لائٹنگ، یہ سارا کیس اللہ نے بنایا، مجھے بلوایا، آپ کو وکیل کھڑا کیا صرف دکھانے کے لیے کہ زندگی دین سے بنتی ہے دنیا سے نہیں. زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی. ہم تو ہم وقت اللہ کی نظر عنایت و رحمتوں میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم دائم رکھے اور خوب شکرانے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزو، یتلو علیہم آیاتہ، عربی عبارات درست پڑھنا چاہیے، طالب خوب شوق سے پڑھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ صرف نہ ہوا اس دن کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ آپ استاذ کے سامنے کتاب پڑھ سکیں. اچھا طالب جب عبارت پڑھتا ہے استاذ کتنا خوش ہوتا ہے، پورا سال دل سے دعائیں نکلتی.
اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں. بعض طلباء جو سال ہر سال عبارت پڑھتے ہیں، عجیب بات ہے، وہ ہمیں یاد رہتے ہیں. جب اس سال کا نام آتا ہے تو پہلے وہ ذہن میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حافظ ابن المنیر الاسکندرانی بخاری کے تین بڑے شارح ہیں، حافظ ابن حجر فتح الباری والے، حافظ بدر الدین عینی عمدۃ القاری والے، حافظ احمد قسطلانی ارشاد الساری والے. اس کو کہتے ہیں شروع ثلاثہ معتبرہ لا بد للمحدث ان یراجعہا، لازم ہے محدث کو کہ یہ شروع ثلاثہ اس کے علم اور نظر میں ہو، ورنہ وہ بخاری نہیں پڑھا رہا ہے، پاکستانی پڑھا رہا ہے. وہ غیر مقلد نے ایک موقع پر مجھے کہا بخاری شریف کے آٹھویں جلد میں لکھا ہے. میں نے کہا بخاری تو دو جلدیں ہیں. اس نے کہا میرے پاس جو پاکستانی ہے، تو میں نے کہا بخاری مت کہو، پاکستانی کہو. اگر بخاری ہو تو پھر میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، پچیس سال سے میں بخاری پڑھا رہا ہوں. آپ تو کہیں اردو کے سرقاؤ چوری کر کے جھگڑے فساد والی باتیں یاد کیے ہوئے، آگے اکو بکو سے واقفیت نہیں. ان تین بزرگوں سے پہلے تین شارح ہوئے ہیں، ایک ابو المحلق ابن الاسفر الازدی، دوسرے ابو الحسن ابن بطال، اور تیسرے ابن المنیر الاسکندرانی. یہ نام آ رہا ہے ابن المنیر، منیر نہیں ہے، یحیی ابن معین ہے، معین نہیں ہے، عبد الرحمن ابن زبیر ہے، زبیر نہیں ہے، ابن الحمام ہے، ابن حمام نہیں ہے. مصطلحات صحیح صحیح پڑھا کرو. دولابی نے کتاب لکھی الاسماء والکنا، کہ یہ لفظ کیسے پڑھا جائے، اور زہبی نے لکھی یہ ال اشتبا فل رف الاشتبا فل اسماء والکنا. نووی نے لکھا ہے تہذیب الاسماء واللغات، کس لفظ کو کس تہذیب سے پڑھنا ہے. علم الحدیث علم شریف ایک اہم علم ہے. ہمارا مقصد صرف ترجمہ اور تفسیر نہیں ہے، اپنے طلباء فضلاء بھائیوں کو اور درس سننے والے پورے عالم کے مسلمانوں کو علم کی عظمت سے بھی آگاہ کرنا ہے، علم کی عظمت سے آگاہ ہونا چاہیے کہ اس راستے پر کتنا کام ہوا ہے، یہ راستہ کتنا آباد رہا ہے. اللہ قیامت تک شاد و آباد رکھے. جیسے آسمان ستاروں سے خوبصورت ہے، یہ زمین علماء کی خدمات سے جگمگا رہی ہے. ابن المنیر الاسکندرانی اسکندریہ کا رہنے والا ہے. اسکندریہ قاہرہ کیسا ہے، چھوٹا سا شہر ہے، اب وہ قاہرہ کا حصہ ہو گیا. محقق ابن الحمام یہی کہتے ہیں، صاحب شارح الہدایہ فتح القدیر والے، بڑے محقق حافظ الحدیث، اور کہتے ہیں سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ اس بستی کے رہنے والے تھے، اصلاً یہاں سے چلے اسکندریہ. ہزارے میں ایک جگہ ہے غالباً سکندر پور نام ہے، مولانا عبدالرزاق صاحب وہاں گئے ہیں، اس لیے ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر کہلاتے ہیں، سکندر پور گئے. یا وہاں استاد مولانا خلیل الرحمان صاحب سے پڑھا ہے، ایک بزرگ فاضل دیوبند تھے، شروع میں ڈاکٹر صاحب کے استاد تھے بنوری ٹاؤن آنے سے پہلے. کون کہاں کا ہے، کون کس وجہ سے کہلایا، کس کا کیا لقب اور نام ہے. علم شریف لا بد للطالب والعالم ان يتمهر فيه. یہاں ایک حکایت سن لو.
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، کون دنیا کا لکھا پڑا آدمی ہوگا جو حضرت سے واقف نہ ہو، اور ہمارے تو مسند الہند ہے، تمام اسانید وہیں جا کے ٹھہرتی ہے. یہ جب سبق پڑھنے لگے نا، شاہ ولی اللہ ان کے والد تھے محدث الہند، اپنے وقت کے امام، تو اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ بچے کو خط پہلے سکھاتے تھے، تو ان کے ہاتھ میں چھوٹی تختی دی اور استاد محترم کے پاس بھیجا کہ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، وہ آپ کو پڑھائیں گے. تو اس تختی پر شاہ صاحب نے اس طرح لکھا کہ میرے اس بیٹے کو اللہ کے دین کے لوگوں کی محبت اور آداب سکھا دے، بس میرے بیٹے شاہ ولی اللہ کا نام ہے عبد الحکیم، شاہ عبد العزیز کا نام ہے عبد الحلیم. یہ شاہ عبد العزیز اور شاہ ولی اللہ یہ توصیفی نام ہے، امت نے ان کو دیے، اور اس کے بعد پھر شاہ عبد القادر شارف الدین شاہ عبد الغنی. جیسے ان کے والد کا نام ہے شاہ عبد الرحیم، وہ اپنی جگہ رہ گئے، اور شاہ ولی اللہ کا نام ہے عبد الحکیم، اور شاہ عبد العزیز کا اصلی نام ہے عبد الحلیم. یاد رکھنا، شاہ صاحب ہندوستان کا پہلا فقی محدث مفسر ہے جنہوں نے لکھ دیا ہے کہ درگاہوں پر جو بکرے ذبح ہوتے ہیں، نیاز دی جاتی ہے، یہ حرام ناجائز اور خنزیر سے بدتر. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے، بدعت کے جو بتخانے ہیں، بدعت کے جو اڈے ہیں، وہ تو سرد ہو جاتے، ٹھنڈے پڑ جاتے. تو ایک آدمی نے اس کا جواب لکھا ہے، لیکن جواب کے اندر شاہ عبد العزیز کا نام نہیں دے سکتے تھے، مشہور اتنے زیادہ ہے، عبد الحلیم دہلوی نے کہا ہے، مراد شاہ صاحب ہے. یاد رکھنا، پیر صاحب گوڑڑا نے، پیر میر علی شاہ گوڑوی نے اس کے رد میں کتاب لکھی ہے، میرے پاس موجود ہے، اس کا نام ہے الکلمۃ العلیا فی تفسیر ما احل به لغیر اللہ. شاہ صاحب کو جواب آ دیا اپنے خیال سے، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے اور دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. کہاں شاہ عبد العزیز ہو، کہاں گولڑا. ٹھیک ہے، مولانا امیر علی بہت بڑے عالم ہے، فاضل ہے، اور بہت زیادہ علوم میں دسترس رکھتے ہیں، لیکن شاہ عبد العزیز نہیں ہے. شاہ عبد العزیز تو محدث الہند اور مسند وقت ہے. نام کیوں نہیں لکھا، پڑھے گا کون؟ شاہ عبد العزیز کا رد کوئی پڑھتا ہے؟ تو عبد الحلیم لکھا ہے. اور اس میں ایک طنز بھی کی ہے کہ وہ شاہ عبد العزیز کو شاہ عبد العزیز کہنا مان نہیں رہے، نہ مانے آسمان کو اگر کوئی زمین کہے تو آسمان کا نام ختم ہو جائے گا، وہ کہنے والا غلط ہو جائے گا.
اللہ اکبر، ایک بات سے دوسری بات، تیسری بات، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے.
تو شاہ عبد العزیز سے جب سبق پڑھنے لگے، اور ان کے والد شاہ ولی اللہ جیسے محدث وقت، تمام تصنیفات عربی میں، اور حجت اللہ اور بدور اور تفہیمات اور قرآن کا مختصر فارسی ترجمہ، قیامت تک ابد نشان ہے. الخیر الکثیر کے علاوہ انفاس الحرمین، فیوز الحرمین، کیا کیا کتابیں لکھی، اور عقد الجید فی مسلۃ التقلید، رحمت الامہ عن اختلاف الائمہ. شاہ صاحب کی کتابیں تقریباً 87 ہے، اور عربی زبان میں، اور بکمال عربی حاصل ہے، دنیا عرب نے ان کو استاذ تسلیم کیا ہے. تو شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے بیٹے شاہ عبد العزیز کو جب پہلے دن مکتب میں بٹھانا چاہا تو استاذ کے نام لکھا کہ میرے بیٹے کو اللہ والوں کا ادب، احترام اور محبت سکھا دے. واہ 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 کیا کہنا ہے وہ شاہ عبدالعزیز سے اپنے زمانے میں بارادری میں ایسا چلتے تھے جیسے مدرسے کے برانڈے میں سامنے دفتر کے سامنے کبھی کبھی میں ٹہلتا ہوں شاہ صاحب ٹہلائی کرتے تھے اور فرماتے تھے روح پدرم شاد کے گفتگو استاد روح پدرم شاد کے او گفتگو استاد فرزند مرا عشق بیا روز بگڑے میرے والد شاہ ولی اللہ کی روح کو اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے کہ انہوں نے میرے استاذ کو کہا کہ میرے بیٹے کو دین والوں اللہ والوں کی محبت سکھا دے اور چھوڑے محبت تجھ کو آدابی محبت خود سکھا دے گی نہیں؟ ابو سفیان جب حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کو دیکھ کے واپس چلا گیا تو مشرکین کو کیا کہا میں نے عرب و عجم فارس اور روم پوری دنیا دیکھی ما رأيت احدا يحب احدا كما يحب اصحاب محمد محمدا ابو سفیان کا یہ جملہ بخاری کتاب السلم میں موجود ہے ما رأيت احدا يحب احدا میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو کسی سے ایسی محبت کرے کما یحب اصحاب محمد محمد جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان سے محبت فرماتے قرآن میں اس کا ثبوت ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینہم بین قلوبہم اگر آپ زمین کے سارے خزانے خرچ کر لیں حضرت ان صحابہ کے دل میں یہ محبت نہیں ڈال سکتے تھے ولیکن اللہ الفا لیکن یہ الفت محبت اللہ نے پیدا فرمائی محبت تو ایک باب ہے محبت تو ایک کائنات ہے مکتب حال دم زبوائی او عشق ڈالا دے کر مکتب رحمان دادا کیا کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں درس میں اور مدرسوں میں تو مذہب کا حال بتایا جاتا ہے لیکن عشق کا باب مذہب کے بھی اوپر ہے اللہ کی محبت کا کہہ رہا ہے اللہ اللہ مذہب مکتب حال دا مذہب آئی او عشق بالا بہتر مذہب مجاہد جو جہاد میں جان کٹواتا ہے ابوبکر صدیق جو سارا معلومات پیش کرتا ہے حضرت عثمان جو ہزاروں مجاہدین کے خرچ اکیلے برداشت کرتے ہیں یہ اس لیے کہ محبت الہی بہت زیادہ آتا ہے مکتب دم زبوائی او عشق بالا بہتر مزبان لا الہ الا اللہ رحمان بابا کی بھی ایسی شرح لکھنا چاہیے جیسے بخاری کی شرح لکھی گئی ہے تاکہ علماء کو پتہ چل جائے کہ کیا یاقوت اور جواہر ہے اس
عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی
ہائے 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 اور میں عقل اور حیرت وہ تو حیران رہ گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا
قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم
اللہ فرماتے ہیں میں نے حکم دیا اے آگ خبردار کہ تو جلانے والی رہی امن و سلامتی سے میرے خلیل کو رکھنا
وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ لوگوں نے حضرت کو نیچے دکھانا چاہا اللہ نے ان نیچے دکھانے والوں کو نیچے دکھایا جو علم دین مذہب مساجد اور مدارس کے خلاف زبان چلاتے ہیں وہ ان قریب فنا ہو جائیں گے. سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا.
یہ سنت الہی ہے. سلطان عبد المجید خان سلطنت اسلامیہ ترکیہ کے فرمان رواؤں سلطان عبد المجید خان کے والد. یہ تفسیر روح المانی کا زمانہ ہے. انگریزوں نے ایک اجلاس میں ان کو بلایا, انگریز بادشاہوں نے, اور سلطان عبد المجید خان کو کہا کہ تم مسلمان ہمارے مقابلے میں کیا کر سکتے ہو, ہماری حیثیت جیسے منہ کے اندر 32 دانت اتنے بڑے بڑے ہڈی کے مضبوط, اور تمہاری حیثیت جیسے گوشت کا چھوٹا سا لوتڑا, گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا زبان, 32 دانتوں کے ہوتے ہوئے زبان کیا کر سکتے. سلطان عبد المجید خان چپ چاپ بیٹھ رہا. یہ انگریز کی بات پوری ہوئی تو ان کو کہا کہ ایک وقت آ جائے گا 32 دانتوں میں سے ایک بھی نہیں ہوگا, زبان پھر بھی رہے گی. انگریز ڈر گیا, یہ پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں. الحمدللہ مسلمانوں کو عزائم کی شکست نہیں ہو سکتی, اسباب کی ہو سکتی ہے. عراق میں اور افغانستان میں وقتی طور پر اللہ کی حکمت الہیہ کے تحت وہاں کے سچے مسلمانوں کو اسباب کی پسپائی ہوئی, عزائم کی نہیں ہوئی. آج اللہ نے طاغوت کو ان کے سامنے سر نگو کر دیا اور ان کا پلہ اب بھی بھاری ہے اور انشاءاللہ بھاری رہے گا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يلاك فيصلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بہرحال يتلو عليهم آياته ويزكيهم. اور پیغمبر کا دوسرا مقام یہ ہے کہ ان کا تزکیہ کرے. تزکیے کے انواع ہیں, اقسام ہیں. التزکیہ عن الکفر والشرک, التزکیہ عن سوء الخلق, التزکیہ عن النفاق والشقاق. تزکیہ زکاة, یسکو کے معنی ہے پاک ہونا. زکات کو زکات اس لیے کہتے ہیں کہ مال کا ایک حصہ جب اللہ کے نام پر دیا جاتا ہے تو باقی مال پاک صاف ہو جاتا ہے. خذ من اموالہم صدقتاً تطہرہم وتزکیہم. تطہیر ظاہری کو کہتے ہیں جیسے وضو, اور تزکیہ باطنی بلندی کو کہتے ہیں جس سے تقوی اور ورع پیدا ہوتا ہے. وہ زکی ہے. اس امت کو اللہ نے ایک مقام یہ بھی نصیب فرمایا کہ یہ ہم وقت تلاوت کر رہا ہے, کبھی نماز میں, کبھی امامت میں, کبھی دلائل میں, کبھی درس میں. مسلمان کی پوری زندگی بس اسے نکلتے وقت اوراد ہے, آتے وقت اوراد ہے, کھانا شروع کرتے وقت اوراد ہے, ختم کرتے وقت اوراد ہے, گھر سے نکلتے وقت, آتے وقت, کپڑا پہنتے وقت, اتارتے وقت. وہ کون سی گھڑی ہے تارخانے جاتے وقت, نکلنے کے بعد, ہر لمحہ, ہر آن, ہر گھڑی اوراد ہے, اشغال ہے, اور یہ بحکم کتاب اللہ ہے. اللہ کا حکم ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کرو, اور یہ پیغمبر کے معمولات ہیں. تو حقیقت میں یہ قرآنی علوم اور قرآنی معلومات,
وَيُزَكِّيهِ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِ ان کو پاک کرتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ تلاوت کے لیے تو مکتبات موجود ہیں قرات اور تجوید کے صرف اور نحو کے, تعلیم الکتاب کے لیے بڑی بڑی کتابیں اور درسگاہیں ہیں, تعلیم حکمت کے لیے تزکیے کی جگہ کہاں ہے. میں نے ایک دن ان کو سمجھایا, میں نے کہا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے, یہی جو پڑھنے بیٹھے ہیں یہی تزکیے کا مقام بھی ہے. رہ گیا یہ کہ کوئی نہیں بنا تو ایسے تو نبی کے پیچھے بھی لوگ نہیں بنے. ابو جہل کہاں بنا, فرعون کب بنا, نمرود و حامان کب بنے. وہ بدنصیب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, وہ ہر دور اور ہر زمانے میں ہے. لیکن عام روش یہی ہے کہ اللہ انہی تعلیمات کے ذریعے ان کو اچھے اخلاق نصیب فرما لیتے ہیں. یہ نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں, یہ جماعت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, یہ تمام سنتوں کو اپنانے کے در پہ ہوتے ہیں, یہ بغیر کسی وجہ کے ایذا نہیں پہنچاتے, یہ دوسروں کے دلداری کے لیے کڑک وقت گزارتے ہیں. یہ دن رات اللہ کی رضا میں صرف کرتے ہیں مومن کے لیل و نہار. وَيُزَكِّي اللہ. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ, ان کو شیخ الحدیث مولانا زکریہ سے محدث سارامپوری نے لکھا تھا, اور بھی ہندوستان پاکستان کے مشاہیر علماء کو لکھا کہ آپ اپنی جگہ خانقاہ بنائیں اور اس میں مشقیں کروائے اور تزکیے کی کوشش کروائے. حضرت شیخ استاد مولانا یوسف بنوری نے ان کو جواب لکھا, وہ جواب شیخ الحدیث کے آبیتی میں شائع ہے کہ ہمارے ہاں طلباء قرآن مجید کے مکتبات دن رات تلاوت کر رہے ہیں, اس لیے مزید کسی اور عمل کی ضرورت نہیں. غور فرمائے کہ حضرت کے طالب علموں پر اور ان کے پڑھنے پر کتنا زبردست اعتماد تھا. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم, تلاوت الآیات سے اعلی ترین تزکیہ ہوتا ہے. سب لوگ ہوں گے لیکن ایک بچہ دیکھو جو قرآن شریف پڑھتا ہے. آیا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ یہاں سخت سردی میں وضو کرنے بیٹھ گیا, اتنا چھوٹا تھا کہ ٹوٹی کھولتا تو آگے گرتا تھا اور پیچھے بیٹھتا تھا تو ٹوٹی کے لیے ہاتھ نہیں پہنچتا تھا. تو میں آیا, میں نے اس کو کہا بیٹے بس خالی ہاتھ دھو لو اور منہ کنگالو کافی ہے, تو قرآن شریف نہیں پڑھوں گا قاری صاحب کے پاس. میں نے کہا اس کے لیے بھی چھوٹے بچوں کا اتنا کافی ہو چھوٹا وضو. صحیح بتا رہا, میں نے کہا کہ قاری صاحب کو بولو نا. میں قاری صاحب کے پیچھے گیا درسگاہ, اس کو وہاں بیٹھ کر کے سمجھایا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بس یہ ہاتھ منہ دھوئے, اتنا وضو بھی کافی ہے ہاتھ منہ دھوئے, ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہے وضو کہاں سے فرض ہوتا. اللہ تعالیٰ قراء کو بھی علم نصیب فرمائے. ان کی بڑی مشق کی ضرورت ہے, ان کے ہاتھ میں بہت کام ہوتا ہے لیکن ان پر نظر رکھنا تقریباً نظامت تعلیم سے باہر ہوتا ہے. حالانکہ ایسے افراد رکھے جائے جو ان کا خیال رکھے. یہ چھوٹے بچے جو ہے اس کو سمجھو سونا چاندی یاقوت اور مرجان, سب کچھ ان سے بنتا ہے. وہ جو پڑھانے والا ہے اگر وہ متقی ہے پارسا ہے نیک خصلت ہے, کیا زبردست قسم کے سالار تیار ہو جائے گا. لیکن افسوس کہ بچوں کا معلم بے رحم ہوتا ہے, بہت دردناک باب ہے.
اور ان کو اچھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی سوغات، کبھی قاری صاحب کے لیے رومال، کبھی قاری صاحب کے لیے ٹوپی، کبھی قاری صاحب کے لیے انڈا گریوی، کبھی پراٹھا، کبھی چائے. اوہ چائے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، بہت شوقین ہوتے ہیں. اگر یہ کام کرے تو آپ کا بچہ صحیح پڑھے گا، ورنہ تیرے بچے کی خیر نہیں ہے، اس کا چمڑا اور ہڈی علیحدہ ہو جائے گی. میری بچیاں کہیں جاتی تھی پڑھتی تھی، سویرے ابھی میں جماعت فجر میں آ رہا ہوں، گاڑی آ گئی اندر گڑا 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 بس آئی گڑے، کیا ہے تو جی بچی ہے، خدا یا پاک جیسے پاک ہم باوڑی دوئے، ابھی ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے، بچیاں لینے کے لیے بس آ گئی. اب وہ مائیں ٹفنوں میں برتن کھانا ان کا اور بستروں سے پکڑ پکڑ کے ہاتھ منہ دھونا اور گاڑی میں ڈالنا، اور ٹھیک ہے پھر اس کے بعد سارا دن اس کی ماں روتی تھی کہ ہزاروں طلباء پڑھ رہے ہیں، دو تین بچیوں کی جگہ نہیں ہے، ابھی سے قسمت ہے سخت ہے. میں نے دو تین دفعہ اپنے دوستوں میں ذکر کیا، اللہ منصور بھائی کی عمر میں برکتیں دے اور جزائے خیر دے، انہوں نے کہا صبر کرے، چند دنوں میں مدرسۃ البنات تیار ہو. ہاں ان میں سے ایک بچی نے کہا ہمارے استادیوں کی دعوت کرے، میں نے کہا اچھا امتحان کے بعد کا سر کے بال ختم ہو جائیں گے کھینچ کھینچ کے، لا الہ الا اللہ. میں نے کہا بس آج ان کو کہہ دو اور کل رات کو دعوت ہے. 17 استانیاں تھی اس مدرسے میں، ہمارے ہاں کھانا کھانے کے لیے 150 آدمی آئے. میں نے پہلے سے حساب کیا تھا کہ بھیڑ بکریوں کا انتظام بڑا کرنا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ ایک مہینے کے اندر مدرسۃ البنات افسن العلوم میں کھل گیا. تو کیسے کھلا؟ ایسا کھلا کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس کی نظیر نہیں ہے. شیخ المشائخ، صدر المدرسین و محدثین مولانا سلیم اللہ اپنی پیران سالی میں تھک گئے مولویوں کو سمجھا کے، اور پورا پڑھا
4 سالہ، 3 سالہ، 2 سالہ دکوس کیا دکوسلی تعلیم، تاکہ نہ مرد بنے نہ عورت رہے، نہ کام کر سکے نہ لیٹ سکے نہ بیٹھ سکے. آئی گئی برقع ہے، چلا برقع گیا ہے. بابا یہ جو 8-10 سال پڑھ رہے ہیں ان میں مشکل سے بنتے ہن ناقصات و عقل و دین، ان کو تو 16 سالہ پڑھانا چاہیے. ان کو حیض آ رہا ہے، ان کو یہ آ رہا ہے، ان کو بھی بہت کچھ آ رہا ہے.
وفاق کے عاملہ میں مجھے ایک مولوی کہتے ہیں، ان کو میں نے کہا آرام سے بیٹھو، حیض آ رہا ہے، تجھے حیض کا کیا تکلیف ہے؟ آنے تو چور راستے چور دروازے. اللہ تعالیٰ حضرت شیخ مولانا سلیم اللہ اور ان کے رفقا کی عمروں میں برکت دے. آج اس کے استدعا پر فیصلہ کر لیا کہ احسن العلوم میں بنات اور بنون کا ایک نصاب ہوگا، ایک نصاب اولا سے دور حدیث تخصص تک. اور اساتذہ کرام سے گزارش کی کہ بس آپ یہی پڑھا لیں، سابیہ کو، دورے کو، سادساؤں کو، اور لوڈ سپیکر پڑے ہوئے آواز جا رہی ہے، وہاں نہیں جانا ہے. کہنے لگے ہم پر کوئی شبہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، اپنے اوپر ہے، اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، آپ کو بچا رہا ہوں. کہنے لگے پڑھ نہیں سکے گی. میں نے کہا اگر پڑھنے اور عفت کا تعارض ہوا تو عفت رکھیں گے، پڑھائی ختم کر دیں گے. پاک دامن جاہل عورت افضل عالم، بد کردار بد چلن. جب امتحان ہوا اور تو اور دور حدیث میں بھی وہی لڑکیاں عمر دون سو بھائی، اب بھی نتیجے کچھ ہو رہے ویسے ان کے حق میں ایسا رہا نتیجہ. کیوں؟ وہ مشقت کرتی ہے، وہ تکلیفوں سے نکلتی ہے، وہ کڑک گھاٹیاں گزارتی ہے، انہیں اسکول کالج کی وجہ سے اندازہ ہے کہ اس علم میں کتنی رحمت ہے، کتنی مہربانی ہے، بہترین پڑھ رہی ہے. مولانا سلیم اللہ خان سے دامت برکات نے بارہا وفاق کے اندر فیصلے کیے، کوشش کی کہ مولوی مان جائے، لیکن خراب عادت جو ہو جائے
وہ چار سال عادت ہے وہ آٹھ سالہ کیسے پڑھا ہے. سب ان کو کہتے ہیں میرا نام لیتے ہیں ان کو کہے وہ ہمارے لیے لاؤڈ اسپیکر خریدے انٹر کام خریدے. میں تا تو ویسے پڑھتی گم والا بھی ہو چلو بھی آ جاؤ تو بتا تار سوال
خبر کٹے کٹے کے لیے چی دلالا وہی نوڑی دی عبداللہ.
اور ایک اور تماشا لڑکیوں سے فیس لیتے دادا شریعتوں ہو رہی وہ لڑکیوں کو تو دے کہ وہ کالج اسکول یونیورسٹیاں چھوڑ کر ہمارے پاس علوم نبوت پڑھنے آئی. طالب علم سے تو نہیں لے سکتے ان کو تو دینا پڑتا ہے مسافرین ہے تو آہستہ 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 یہ ختم ہو رہا ہے. اور لڑکیاں بڑھ رہی ہیں کیونکہ وہ تو تجارتی منڈی بنی ہوئی ہے. ہمارے یہاں بھی بعض لوگ بڑی کوشش میں تھے میں نے کہا یہ عاجز اور فقیر کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں کہ ہمارے ہاں تعلیم پر کوئی اجرت لے اور بچیوں سے فیس لے. ہرگز نہیں تو فیس کوئی نہیں. تعلیم اولا سے دور حدیث تک بنا تو بنون کا ایک نصاب ہے. اساتذہ کرام نے بچیوں کے پاس جانا نہیں بچوں کے پاس پڑھا کر وہی آواز وہاں جاتی ہے. ادھر ہماری مدرسات تعینات ہے وہ ان کو مینٹین رکھتی ہے. تعلیم حاضری 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 سے بھی استادوں کو روکی میں پری گئی کون کہاں ہے کہاں کیا کرتی ہے لے لے اٹھا سو استاد سے کار دے خبر ہو سارا. پھر اس کے گھر پہنچتے ہیں یہ میرا مدرسہ اس کا چند ہے پہ مدرسہ خود گھر کا تھا شرم لوگ ہے. ایک اور فیصلہ ہوا کہ وہی مدرسات معلمات ہماری پڑی ہوئی وہی حاضری لے اور ناظم تعلیمات کو لے کے کہ ان لڑکیوں کی غیرآبنیاں بڑھ گئی ان کے رشتہ داروں کو بلا لے سمجھائے ورنہ نکال دیتے ہیں. اساتذہ کرام سے ہر طرح حجاب بلکہ اساتذہ کا اساتذہ زیادہ عفیف پاک دامن متقی اور پارسایان ہیں ان کے لیے بہت بہتر ہوا ہر طرح شک شبے سے بات دور ہوئی. وللہ الحمد ولو آخرا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر موجودہ دنیا میں جامعہ عربیہ احسن العلوم کو اللہ نے بعض ایسے مزیات اور خصوصیات دیے لا یوازیہ احد فیہ کوئی ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا. ان میں سے مدرسۃ البنات بغیر فیس کے بغیر کسی اجرت کے اور بنات اور بنون کے نصاب کا ایک ہونا اور اساتذہ کرام کو وہاں تکلیف نہ دینا اور اساتذہ کرام بنون ہی کو پڑھاتے ہیں اور بنات تک آواز ذرائع کے ذریعے پہنچتی ہے اور یہی حضرات ان کو حاضر غیر حاضر اور ان کے حساب کتاب کرتے ہیں اور تمام کام خود انہی پر ڈالا گیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرم احسان مہربانی کہ اس وقت جب یہ بیان ہو رہا ہے سالانہ نتائج جو جامعہ کے آئے ان میں بنات اول نمبر پر رہی ہے سب کے ساتھ. ایک شاہ ظلموں نے پورا نشوا خان باچا خان جی نے کئی بھی بیٹی تھا وہ تمام راستے بند کر دیے گی جی کیسے پڑے گی شادی ہو جائے گی شادی ہو جائے گی تو شادی کے بعد پڑھنا کفر ہے کیا شادی والا بھی کام کرے اور ادھر بھی آ کے پڑھے گی. شادی تو اور مزیدار ہے کیونکہ کیا شادی رکاوٹ ہے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو جب فاضل دارالعلوم دیوبند لکھتا حضرت شادی ہو گئی بچے بچے ہیں کام نہیں ہو رہا ہے تو حضرت مدنی خط لکھتے تھے مکتوبات میں موجود ہے کہ غلط بیانی نہ کرے بیوی اور بچے موصل ہے معین اور مددگار ہے نہ کہ مخل ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً یہ آیت شیخ الاسلام لکھتے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جتنے پیغمبر بھیجے ان کی بیویاں تھی اور بچے تھے کیا پیغمبروں نے دین کا کام چھوڑ دیا تھا. ہر بات غلط ان کی کمزور خواتین کے بارے میں ہر پروپیگنڈا فضول بے بنیاد بے اثر کوئی گھر والے نہیں ہے اللہ کوئی درس ختم ہونے کے بعد کھانا کہاں کھاؤں گا کون لے کے آئے گا کاس دے گا گھر والے ہیں دروازہ کھلا ہے صفائی ستھرائی موجود ہے کھانا گرم تیار
چاہے جس وقت آپ چاہے. ایک بیوی اوہ کتنا کام کرتی ہے, صرف وہ ایک نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہوا ہے, وہ تو چڑیا اور چڑیل بھی کر رہا ہے, وہ تو بلا اور بلی بھی کر رہا ہے. اس کی وجہ سے انسانیت ہے. انسانیت تو ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان, یہ انسانیت
زبردست قسم کی تسلی دیتی ہے. ایک بہت تجربہ کار عقل مند ساتھی کا کردار ادا کرتی ہے, محبت کرتی ہے, محبوب کا طرز دکھاتی ہے, کھانا پکاتی ہے باورچی ہے, نگرانی کرتی ہے زبردست خزانچی ہے, کپڑے صاف رکھتی ہے, دھوبی کا کام وہیں سے ہو رہا ہے. وہ کتنے کام ہیں اگر پوری تشریح کی تو ایک ایک بیوی کے دس دس پندرہ پندرہ تنخواہیں بنتی ہے, کون ادا کرے گا؟ الرجال قوامون علی النساء, بس یہی کام. یہ کہتے ہیں شادی ہو گئی, شادی ہو گئی تو برا ہو گیا, شادی ہو گئی تو ایمان کامل ہو گیا, شادی ہو گئی تو عفت پوری ہو گئی, شادی ہو گئی جو کمی کوتاہی تھی وہ بھی اللہ پوری فرما دے گا. یہ اور بات ہے کہ حضرت علی سے پوچھا گیا مت تزوج, شادی کیا ہے؟ فرمایا سرور شہر, ایک مہینے کی خوشی ہے. کہا ثم ماذا؟ کہا لزوم مہر, مہر دینا پڑے گا. کہا ثم ماذا؟ کہا حموم دہر, وہ یہ غلط رضا کا کہنا اعلی کہنا شام کہنا وہی دادی کہنا وہی دادی کہنا حموم دہر چل چار بیٹھوں. اور ثم ماذا؟ انکسار ظہر, کمر ٹوٹ جائے گی. ثم ماذا؟ نزول قبر زائد بدی والا سے. یہ تو ایک انسانی اور خلقت کا ادا ہے, تقاضا ہے کہ نہ خوشیاں ہمیشہ رہتی ہیں اور نہ غم ہمیشہ رہتا ہے. دنیا تغیر اور تزلزل کی جگہ ہے. اللہ جل جلالہ ام نوالہ عز شانہ عظم برہانہ اپنے خزائن احدیت اور سمجیت سے ہر طرح استغنا, آرام راحت عزت ایمان راحت اعمال و اللہ نصیب فرمائے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم انک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ, اور یہ پیغمبر ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے, حکمت جب کتاب کے ساتھ ہو تو علماء تابعین اور مجتہدین کہتے ہیں اس سے مراد سنت ہے. حکمت کا لفظ جب کتاب کے ساتھ آ جائے تو کتاب اور سنت, حسن بصری اور امام شافعی کے اقوال موجود ہیں. حکمت جب علیحدہ آ جائے تو مراد فقہ ہے یا سلطنت ہے. یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا. اصول البزدلی میں قال ابن عباس الحکمہ اے الفقہ یا فقہ مراد. اور حدیث بخاری میں ہے نعمان بن بشیر کی ان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا درهما ولا دینارا بل ورثوا العلم فمن اخذ اخذ بحظ وافر. جس نے علم حاصل کیا اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا. اللہ نے ہمیں آسمان و زمین کی بڑی عزت اجر ثواب انشاءاللہ تعالی نصیب فرمائے. لو شکر والحمد. حکمت, حضرت لقمان کے بارے میں حکمت اور طب کے معنی میں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. لقمان کے بارے میں جو حکمت ہے سورہ لقمان میں وہ حکمت اور طب کے معنی میں. وَذُلْقَرْنَيْنِ لَمْ يُعْرَفْ نَبِيًّا
کزل لقمان و فخزر انجدالی بدو المعالی میں یہ شعر موجود ہے. بدو المعالی میں اہل سنت کے عقائد ہے, کہتے ہیں ذوالقرنین اور لقمان نبی نہیں ہے, اس میں خامخواہ باس نہ پیدا کرو. یہ نیک لوگ ہیں, وہ رحم دل مسلمان بادشاہ تھا اور یہ اعلی صلاحیتوں کے مسلمان حکیم ہے. وذوالقرنین لم یعرف نبیا کزل لقمان و فخزر انجدالی, اس میں خامخواہ باتیں نہ کرو.
یعلمہم الکتاب والحکمت, اور یہ پیغمبر لوگوں کو قرآن اور سنت سکھائیں گے. آپ کا منصب ہے یہ بہت بڑا. قرآن الکتاب ذالک الکتاب, اگر کوئی کتاب دنیا میں ہے تو وہ یہ کتاب ہے. ذالک یہ بعید کے لیے آتا ہے, جب قریب کی عظمت بتانی ہو تو قریب کے لیے یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ کتاب ہے. تفسیر بیضاوی نے یہاں جو تقریر کی اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی کتاب دنیا میں ہے تو وہ یہ کتاب ہے, باقی کیا کتاب ہے. کوئی منسوخ ہو چکی ہے, کوئی مخدوش ہو چکی ہے, کسی میں خطا ہے, کسی میں غلطی ہے, کسی مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب, تو وہ کتاب ہے جس کی نظیر و صحیح قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکا. سوات الالحام میں فیضی چیختا ہے, فیضی ابو الحسن فیضی کیا کہتا ہے,
وما اللہ ساحل لہ,
وما باہر نہیں کہہ سکتے نقطہ آ رہا ہے, نہر نہیں کہہ سکتے نقطہ آ رہا ہے, ماں وہ دریا ہے لا ساحل لہ, کیونکہ اس کی تفسیر میں نقطہ نہیں ہے. بے نقط تفسیر لکھے ظالم, کتنا زبردست عالم ہے ابو الحسن فیضی مبارک کے بیٹے ابو الفضل اور یہ فیضی قابل مجدد, اور اس کے اکبر بادشاہ کے دربار میں گفتگو ہوئی. مجدد نے کہا اگر علم سے کوئی نجات پا سکتا تھا تو آپ پا لیتے, لیکن علم سے آپ جہنم جا رہا ہے. یہ ثابت کر رہا تھا کہ بادشاہ کا سجدہ جائز ہے اور مجدد منع کر رہا تھا, وہ تو مجدد ہے. مجدد تو ہر ایک نہیں ہوتا ہے, ہزاروں میں کوئی ہوتا ہے, لاکھوں میں کوئی ہوتا ہے. جب مجدد چلا گیا تو اکبر بادشاہ کو اتنا اثر ہو گیا تھا کہ فیضی کو کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ساتھ مجھے بھی ڈبو دے. پہلی مرتبہ بادشاہ کو یہ بدگمانی پیدا ہو گئی, کیونکہ مجدد نے ہلا کے رکھ دیا تھا اسے. یہ مکتوبات میں کلام موجود ہے. مجدد علیہ الرحمت شیخ احمد سرہندی اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ 100 سال کے اختتام پر اور اگلے 100 سال کے شروع پر ایک ایسا شخص پیدا کر لیتے ہیں جو دینی کمزوریوں کو دور کر لیتا ہے اور دین کو پرانے مضبوط بنیادوں پہ قائم کر لیتا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث میں اس طرح ہے, ان اللہ لیبعث لہذہ الامہ علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا. اللہ 100 سال کے اختتام پر یا شروع میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا جو دین کو نئے سرے سے پرانی بنیادوں پہ قائم کرے گا. پہلا مجدد امت مسلمہ کا عمر بن عبدالعزیز ہے, 101 ہجری میں ہے وہ. 100 سال اسلام پر گزر چکے تھے ہجرت پر. اور عجیب بات ہے کہ جب 1000 سال پورے ہوئے تو شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی, یعنی 1000 سال کے بعد دوسرے. درمیان میں کتنے آئے کہاں آئے اختلافات ہیں.
شخص نے احیاء تجدید دین کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، لیکن بجائے مجددوں کی تعریف اور منازل کے اس نے مجددوں پر لان تان کیا ہے سوء اعتقاد کی وجہ سے. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. اور سید سلیمان ندوی نے حکیم الامت مولانا اشرف علی پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مجدد دین و ملت، مجدد دین و ملت. باقی تفصیلات علم حدیث میں استاد الحدیث اور طلب حدیث پڑھ چکے ہیں. مجدد کے لیے ضروری نہیں کہ بہت ساری کتابیں لکھی ہو، مجدد کے لیے ضروری ہے کہ دین کا کام زیادہ کیا ہو. ہندوستان کے علماء میں آخری دور میں اللہ نے یہ شرف حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو عطا کیا ہے. خیال یہ ہے کہ حضرت پر ولایت اور نجابت اور مجددیت کے آثار زیادہ ہیں. اور ہمارے دور اور زمانے میں ہمارے استاذ فقیہ الامہ مفتی اعظم پاکستان، ایشیا کے مقتدر ادارہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے سابق شیخ الحدیث فقی اور صدر الافتاء حضرت مولانا مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ طلباء نے پوچھا تھا تو حضرت کی رائے اس طرح بنی تھی کہ محمود الملت والدین فقیہ ہذہ الامہ المحدث الکبیر والمفسر العلام فقیہ ہؤلاء الایام الشیخ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، وہ زمانے کے مجدد تھے. فقی صلاحیت میں فقیہ تو تھے ہی، محدث مفسر، کیونکہ بہت سارے کاموں میں ان کا تجدید صاف نظر آتی ہے، خاص کر میدان سیاست اور میدان فراست یعنی فقہ میں وہ اپنے وقت کے لاسانی تاجدار تھے. آپ کو اندازہ نہیں ہے مجھے مفتی صاحب کے ساتھ مجلسوں میں رہنا نصیب ہوا ہے، جوتے اٹھانے کا شرف حاصل رہا ہے. ابن عابدین شامی سے بڑھ کر فقی تھے، ابن نجیم سے بڑھ کر بہار تھے، اور علل اور طرق احادیث میں وقت کے احفظ و اتقن تھے. ہمارے استاذ محدث العالم حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک اور عالم جو حافظ الحدیث مشہور تھے، ان کے بارے میں فرماتے تھے ممکن ہے کچھ فضائل یاد ہو، لیکن مفتی محمود کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو 10,000 سے زیادہ احادیث اسانید کے ساتھ حفظ ہے، سندن متنن احادیث یاد کر چکے. اور فقیہ ہونا تو بالکل اظہر میں نے شخص تھا. اور یہ آرا کی بات ہوتی ہے، یہ کوئی دو ٹوک فیصلے نہیں ہوتے، یہ تو رائے ایک شخص کے حسن زن ہوتا ہے. مجدد کو جو مجدد کہا گیا تو بھی وہ ایک رائے قائم ہوئی ہے، لیکن آگے اس سے اختلاف نہیں ہوا، عجیب بات. اور عمر ابن عبدالعزیز کو جو مجدد اول کہا گیا تو آگے اختلاف پر نہیں ہوا. ممکن ہے اور سارے حضرات کے ذہن میں اور علماء اور ان کی خدمات سے امت کو فائدہ ہوا، کوئی حرج نہیں. یہ بھی ایک بحث کی گئی ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی مجدد ہو؟ کیا ایک وقت میں کئی ائمہ فقہ و اجتہاد نہیں تھے؟ یہ ابو حنیفہ ہے، یہ عبد الرحمن اوزائی ہے، یہ سفیان ثوری ہے، سفیان ابن عیینہ ہے، یہ ابو المرصد ہے، یہ اسد بصری ہے، یہ ابن سیرین ہے، یہ ابن عون ہے. کیا ایک وقت میں بہت سارے ائمہ حدیث نہیں ہوئے؟
یہ احمد ابن حنبل ہے، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ ترمذی ہے، یہ ابو یعلا ہے، یہ طبرانی ہے.
اب کیا ایک وقت میں بہت سارے پیغمبر نہیں ہوئے؟ ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ شعیب مدین میں تھے اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو مصر کے لیے بھیجا،
اور ابراہیم علیہ السلام وہ بابل اور کابل میں تھے اور ان کے بھانجے لوط علیہ السلام کو ماموریہ صدوم بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسحاق شام کے پیغمبر، اور اسماعیل مکہ مکرمہ حجاز تہامہ کے پیغمبر، یعقوب علیہ السلام شام میں ہے اور ان کا بیٹا مصر، مصر کے اندر یوسف علیہ السلام وقت کے بادشاہ بھی ہے اور پیغمبر مرسل بھی ہے. تو جب ایک وقت کے اندر کئی انبیاء ہو سکتے ہیں تو کئی مجدد بھی ہو سکتے ہیں،
بعض بعض میادین کے، بعض واضح، بعض در پردہ، اللہ تعالی کی جس طرح حکمت ہو.
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سمجھاتے تھے، بخاری شریف صلاۃ استخارہ میں ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کما کان یعلمنا سورۃ من القرآن، آپ ہمیں استخارہ ایسا سمجھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت پڑھاتے تھے. اس سے یہ پتہ چلا کہ پیغمبر نے صحابہ کو ایک ایک سورت اور ایک ایک آیت پڑھائی ہے اور سمجھایا ہے.
الحمدللہ.
چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر کہا کہ حساب دو ہوں گے، ایک اسیر مشکل اور ایک یسیر آسان. آپ نے کہا نا عائشہ، ماں عائشہ، ایسا نہیں ہے، حساب ہوگا ہی نہیں. وَمَن نُوقِشَ عُذِّبَ، جس کے ساتھ ہو گیا مارا جائے گا. تو بی بی نے کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. آپ نے کہا ذَلِكَ الْعَرْضُ، یہ تو مختصر پڑتال ہے، پوچھ گچھ نہیں ہے، پوچھ گچھ ہو گئی تو پڑ جائے گا. تو بی بی صاحبہ جو سمجھ رہی تھی حضرت نے علیحدہ سمجھایا کہ نہیں آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے. قبا کے بارے میں آیت آئی مسجد قبا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، پیغمبر نے کہا یہ جو میری مسجد نبوی ہے وہ تمام اوصاف تقویٰ کے جو وہاں ہے وہ یہاں بھی ہے، وہ مسجد ہی آگا، یہ بھی مراد مفہوم خاص کو عام کر لیا. یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت جب نازل ہوئی بخاری شریف میں ہے، آپ نے علی، حسن، حسین اور فاطمہ پر کمبل ڈالا. شیعوں کے ہاں یہ حدیث قصا مشہور ہے، قصا کمبل کو کہتے ہیں، اور آپ نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا. رافضی غلط ترجمہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے اہل بیت، نا نا وہ بیوی ہے جن کے بارے میں یا نسان نبی یا نسان نبی نا، وہ تو ہے ہی، یا اللہ یہ میرا داماد بیٹی اور نواسے، ان کو بھی اہل بیت نے قبول فرمائے. فتح رحم تطہیرا، یہ شامل نہیں تھے، آپ نے رحمتوں کے ساتھ شامل فرمایا. جس طرح شب معراج میں آپ کو کہا گیا کیا لے کے آئے ہو، بمجئتنی یا حبیبی،
آپ نے کہا تحیات للہ و الصلوات و طیبات، میری قولی عبادات، مالی عبادات، جسم سب یا اللہ قولی بدنی اور مالی عبادات آپ کے لیے ہوگی. تو آپ نے بدن پیش کیا تو کہا السلام علیکم، یہ بدن سلامت رہے. آپ نے اقوال پیش کیا فرمایا ورحمت اللہ، آپ نے مال پیش کیا وبرکات.
سمجھ گئے بات؟ دیکھو آپ کو کہا گیا کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ کے اقوال رحمت ہو، آپ کے مال میں برکت ہو جو میرے نام پہ ہوگا. تو آپ نے کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلامتیاں میرے جیسے آپ کے اور نیک بندوں کو بھی مل جائے. تو نیک بندوں کو آپ نے رحمتوں کے ساتھ شامل فرمائے.
اللہ اکبر و کبیرہ. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ.
بیان قیامت کا ہے اور آگے ہے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی. قرآن یاد کرنے کے لیے جلدی نہ فرمائے، زبان کو حرکت نہ دے. بیان قیامت کا ہے اور تعلیم قرآن کی آ رہی ہے.
بس اصل وجہ یہ تھی کہ دو پریشانیاں تھیں. ایک پریشانی تھی کہ وہ کہتے ہیں تسا قیامت کب آئے گی، تو اس کا جواب شروع ہی سورت سے دیا گیا. اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ جبریل کے ہوتے ہوئے وہی یاد ہونا چاہیے. آپ نے کہا نہ قیامت سے پریشان ہو اپنے وقت پر آئے گی اور نہ وہی یاد کرنے میں پریشان ہو. ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. ہمارے ذمہ ہے آپ کے سینے میں بٹھانا، آپ کو اس کے مطالب سمجھانا، آپ کو یاد کرانا، پھر آپ کے ذریعے پورے کائنات تک پہنچانا. تو بظاہر دو مفہوم جو آیت کے ہیں اول و آخر تعارض ہے، لیکن ذرا سے تعمل و تدبر کے بعد توافق ہے اور کمال کا توافق. نہ اس میں پریشان ہو، اب سب کام اپنے وقت پر جاری ساری ہے. آپ کا جو منصب ہے تبلیغ کا، نبوت کے احکام اور مقاصد کو آگے بڑھانے کا، اس میں منہمک رہیے. قیامت ہم لائیں گے، قیامت کا حساب ہم لیں گے.
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس کو دعائیں دی تھی کہ اللہ اس کو دین کی فقہ اور قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرما. اس دن واقعہ گزرا ہے.
لیکن عبداللہ ابن عباس بعض مشکلات وہ حضرت عمر سے پوچھتے تھے. حج کے موسم میں ساتھ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے گئے، جب واپس آئے تو عبداللہ ابن عباس پانی لے کے کھڑے ہوئے.
اچھے موڈ میں پایا، پوچھا امیر المومنین ان تتوبا الی اللہ فقط سغت قلوبکما من المرآتا. یہ کون سی دو عورت ہے؟
آپ نے کہا ہما عائشہ و حفصہ. میری بیٹی حفصہ اور ابوبکر کی بیٹی عائشہ دو مرادے سے. ایک عرصے سے سوچ رہا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے پوچھا کرو، ڈرو نہیں، میں ضرور بتاؤں گا. تو عمر کا علم کتنا زیادہ ہے اندازہ لگاؤ.
عبداللہ ابن عباس جن کو دعائیں دی گئی ہیں وہ انتظار میں رہتے تھے.
بخاری شریف کتاب التفسیر میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جب تک آ نہ موجود ہوتے حضرت عمر میٹنگ شروع نہیں کرتے.
تو عبد الرحمن ابن عوف بڑے آدمی ہیں، انہوں نے کہا لنا ابناؤ مثلہ،
ہمارے بیٹے اس کے برابر ہے، اس کی کیا ضرورت ہے کہ تم ہر وقت اس کو بلاتے ہو.
عمر نے کہا دکھا دوں گا تمہیں،
دکھا دوں گا. جب بڑے صحابہ قرآن کے علوم کے ماہرین سب جمع ہوئے
تو حضرت عمر نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اس صورت میں کیا خاص چیز بیان ہوئی؟ کسی نے کہا مدد الہی کا اعلان، کسی نے کہا فتح مکہ کی بشارت. حضرت عمر چپ چاپ بیٹھے، بعضوں نے کہا اللہ جانتے. حضرت عمر نے عبداللہ ابن عباس کو دیکھا اور فرمایا وما تقول انت یا ابن عباس، آپ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا اس صورت میں پیغمبر اسلام کے سفر آخرت کا اعلان ہے. ویچ ماں کو مرگی خور کو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جتنے لوگوں نے آپ کے زمانے میں اسلام لانا تھا سب آ گئے، اور جو مدد نصرت ضروری تھی فرما دی گئی. فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح تحمید اور استغفار کرے، اور یہ علامت ہے کہ آخرت قریب ہے. اس سورت کے نزول پر بعض بڑے صحابہ روئے. نزول میں بھی 112 نمبر پہ ہے نا، بالکل آخری سورتوں میں سے. حضرت عمر نے کہا آرام ترا، میں بھی یہی سمجھتا ہوں جو آپ سمجھتے ہیں. طالب علم ایک نقطہ یاد رکھو، نصرت موجود ہے، فتح کا ذکر ہے، لوگوں کے ایمان لانے کا ذکر ہے. یہ بیان کرنا تو کمال نہیں ہے. کمال اس کو کہتے ہیں کہ اس کا حاصل نتیجہ اور اس سے اسرار و حکم کیا پیدا ہوئے. حضرت عمر نے اس کا امتحان لیا، لا الہ الا اللہ. بخاری شریف کتاب التفسیر میں ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں سنتا تھا کہ عبداللہ ابن عباس قرآن کے بڑے ماہر ہیں. ایک دن میں نے اس سے پوچھا، اے لوگ کہتے ہیں تو قرآن بڑا جانتا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. ما تفسیر هذه الآية، مشہور تو وہ ہے نا کہ آسمان و زمین جب پیدا ہوئے تو آپس میں یوں گتھم گتھم، جیسے دو قالب ایک دوسرے کے اندر ڈلے ہوئے ہو، رت کن بنتے ہیں دونوں، ادھر دیکھ رہے. ففتقناهما ففتحناهما، لیکن ابن عباس نے عجیب بات کہی، آسمان سے بارش ہونے لگی اور زمین سے فصلیں آنے لگی. کانتا رتقا اجدبا، قحط تھی، نہ بارش کا قطرہ تھا نہ زمین سے قطرہ نکلتا تھا. کانتا اجدبا اقحطا ففتقناهما، بارش برسائی، زمین سے فصلیں نکلی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں مان گیا. وہ مشہور روایت چھوڑ کر ایک اور تفسیر فرمائی، اور ابن عمر کہتے ہیں میں مان گیا کہ ہماری جماعت میں اس جیسا ماہر کوئی نہیں. سبحان اللہ. اور سن تو لو، یہ کیوں مان گیا؟ آگے کیا ہے؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. یہ تائید کی ابن عباس کی، ابن عمر سمجھ چکے تھے اس کو، کہ اس آیت کی وجہ سے انہوں نے وہ تفسیر کر لی کہ آسمان سے بارش برسی اور زمین سے فصلیں ہوگی. وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی، ثم اتم الصيام الى الليل کلو وشرب حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کھاؤ اور پیو، رات ہے رمضان شریف کی، یہاں تک سفید داغا سیاہ داغے سے علیحدہ نظر آ جائے. بخاری شریف میں ہے، حضرت ادیب نے، حاتم وغیرہ بزرگوں نے کچھ داغے واگے لے لیے اور ان کو دیکھتے رہے اور کھجورے کھاتے گئے، پتہ چلا کہ دل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے کہا یہ نہیں ہے مراد، سفید داغے سے مراد ہے سفید سہار، صبح صادق کی علامت ہے، اور سیاہ داغے سے مراد ہے ظلمت اللیل، رات کا اندھیرا. تو دیکھو صحابہ عربی دان ہے، عربی النسل ہے، عربی ان کی مادری زبان ہے، پھر بھی پیغمبر کی تعلیم کے بغیر آیت پوری طرح نہ سمجھ سکے. تو کسی کا یہ لکھنا کہ قرآن کی تفسیر جاننے کے لیے بڑے علوم کی ضرورت نہیں، ایک نارمل کنڈیشن کا عربی پروفیسر یا انگریزی پروفیسر بھی یہ کام کر سکتا ہے، علوم تفسیر سے بے بہرا اور محروم ہونے کی علامت ہے ایسی باتیں لکھنا. علوم تفسیر و مفسرین پر عدم اعتماد کی دلیل ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ پیغمبر امت کو قرآن مجید کتاب تعلیم فرماتے ہیں. آپ پنج وقت نماز خود پڑھاتے تھے اور نمازوں میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کیسے پڑھنا چاہیے، کس وقت کیا پڑھنا چاہیے، ظہر فجر عصر مغرب عشاء، کوئی آہستہ کوئی اونچا، کوئی زیادہ کوئی کم. والحکمہ، یہ حکمت و دانائی کی بات ہے، یہ سنت اور فقہ سے آدمی سمجھتا ہے، چاہے طبیعت ناساز ہے مختصر مناسب ہے، راتیں طویل ہے لوگ دین پوری ہوئی طویل خیرات اچھی ہے، لوگ پریشان رہے جلسہ رہا ہے دھوم دھام رہی ہے مختصر نماز بہتر ہے. یہ حکمت دانائی عقل و دانش یہ قرآن کے ساتھ اللہ عطا فرما دیتا ہے، اور اس کا پہلا خزانہ نبی کی سنت ہے اور اس کے بعد فقہ ہے. اس لیے حکمت کتاب کے ساتھ لازم ہے، حکمت علم کے لیے روشنی ہے. اگر علم کو انسان سمجھا جائے انسان، تو یہ حکمت اس کا لباس سمجھ لے، ابا ہے، پگڑی ہے، کرتا شلوار ہے، قیمتی انسان آپ کے والد، آپ اس کو بغیر لباس کے برداشت نہیں کریں، آپ کے بس ابھی مزید ضرورت نہیں. کہ علم را عقل باید، یک من علم را دہ من عقل باید، اس لیے کہا گیا تاکہ علم اپنے موزون اوزان میں مناسب محل میں دیکھ کر حالات کو اپنے مقام کے مطابق پیش کر دیا جائے. لوگ مجھے لے جاتے ہیں درس کے لیے، جی آپ قرآن کے درس دے دیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ احسن علوم جیسے درس ہوگا. میں کہتا ہوں احسن علوم آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایک ہے، دوسرا نہیں. مجھے کیا کام ہے کہ وہاں میں اس طرح باتیں کروں، وہاں میں جیسے اور مولوی کرتے ہیں میں بھی وہی کرتا ہوں. آسان درس ہوتا ہے آدھا گھنٹہ پچیس منٹ. کیوں؟ وہی اول اخرد انسان وخی بیا اخرد احکار وخی. احسن العلوم پہلے دن میں ایسا نہیں ہے، رشک نہ کرنا، رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارایا ہوں میں درد سے تم کا. نہ آسان کر دے پناس تک نہ مانے ہر سفراس کا، درس آسان کر دے. وہاں آپ نے محنت کب کی، آپ نے کیا پڑھایا لوگوں کو، یہاں تو کام ہوا ہے، در و دیوار علم سے آراستہ ہے. نمازی بھی یہاں آتے ہیں تو پانچے سیدھے کر لیتے ہیں، ٹوپی ڈوبتے ہیں ورنہ خیر نہیں ہوئی. ہاں یہ ہر جگہ اس طرح نہیں ہے. وہ ایک مولوی نے کہا سر ڈکو سر ڈکو، تو نمازی نے کہا کیوں، کا سنت ہے، کا پگڑی بھی سنت ہے آپ کی نہیں ہے، اور ایک سنت آپ نے چھوڑی ہے ایک ہم نے چھوڑی، جلدی اللہ اکبر کر. اللہ سے بخبری خزر پوار پیدا سنت ڈنڈا کو
اس نے کہا آپ مولانا ضروری بنتے ہیں، وہ مشکل سے تیار ہوتے ہیں، اس کا سنت آبا ہوتا ہے، سر پر سنت پگڑی ہوتی ہے، سنت لاٹھی ہوتی ہے، اچھے لگتے ہیں جب وہ کہے بھائی سر ڈکو نماز اس طرح کیوں پڑھ، آپ آئندہ کہا تو امامت ختم ہو جائے گی.
میں وہی گیڑا چلا مرنے
میرا ایک مسجد میں جانا ہوا، وہ امام واقف تھا، اس نے کہا وہ نماز پڑھا لو، میں نے کہا کہاں، کہا یہاں، میں نے کہا میں کلب میں نماز نہیں پڑھاتا، کہتے ہیں کلب نہیں مسجد ہے، میں نے کہا مسجد کدھر ہے، ساری صف ننگے سروں سے پینٹ پتلون سے بھری ہوئی ہے، یہ مسجد ایسی ہوتی.
لوگوں نے ایک دوسرے کو کہا، وہ گلشن والا بول بھی آج ہمارے پیچھے یہاں آ گیا.
یار لوگوں میں عقل والے ہوتے، ایک نے کہا حضرت آئندہ کا وعدہ کرتے، ابھی بہت مشکل ہے، آج آپ پڑھا لے ہمارے لیے وعدہ کرتے ہیں.
میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نماز پڑھا لوں، جب 20 جن پورے ہو گئے میں نے منصور سے کہا گاڑی کھولو اسی جگہ چلو، سیدھا اس پر پہنچ گیا جماعت سے 10 منٹ پہلے، میں نے لوگوں کو دیکھا، میں نے شکریہ ادا کیا، میں نے کہا دوستو میں نے تو آپ کے لیے دین کے لیے کہا ہے، میں ممنون شکر گزار. انہوں نے کہا نہیں ہمیں اس طرح نہیں بتایا گیا تھا، وہ چروانہ دا خانہ دا، لوگوں کو تو بگاڑا تم نے ہے، جھگڑے کی ضرورت نہیں، فساد نہ کرو، اتنا کہو بھائیو پانچے اوپر کر لے، مرد کے لیے ٹخنوں سے نیچے پانچے رکھنا بے ادبی ہے، سر ڈکنا سنت طریقہ ہے، کبھی اعلان کرو جس طرح کپڑے ہم نے پہنے ہمارا سر زیادہ مستحق ہے کہ اس کے لیے تاج موجود ہو، اگر پگڑی نہیں تو ٹوپی تو ہو، کبھی یہ اعلان کرو بھائیو ضرورت کے لیے مسجد کی صاف ستھری دلی دلائی ٹوپی سر پر رکھنا جائز ہے، کبھی یہ اعلان کرو کہ سر ڈھک کے نماز پڑھنا ننگے سر پڑھنے سے 1000 درجے افضل ہے، کبھی یہ اعلان کرو کہ جو بغیر کسی وجہ کے سر ننگا کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اس کے عادی بنتے ہیں، اندیشہ ہے کہ اجر و ثواب میں فرق نہ آئے، یہ آپ کو کام کرنا ہے، یہ جان کا پانی ہے، داس آسان کار دے دنیا جگڑ فسادات شروع کر. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ انداز کم درجے کا ہو، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اسلوب بیان میں کمی ہو، آپ اچھا کریں، اللہ نے آپ کو بھی کتاب و حکمت کا علم دیا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
آپ تشریف فرمائیں، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک عربی آئے اور آتے ہی مسجد نبوی میں پیشاب شروع کر دیا، صحابہ اٹھنے لگا، آپ نے کہا ما لا تضربو ہو یا لا تضربو ہو، نہیں نہ مارو نہ پیٹو نہ ڈانٹو، چھوڑو. جب وہ فارغ ہو گئے آپ نے بلایا، آپ نے کہا یہ مسجد ہے تلاوت کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے، اللہ کی یاد کے لیے، پیشاب کے لیے نہیں. اور صحابہ سے کہا جاؤ پانی کا ڈول بھر کے لاؤ، یہ جگہ ڈول، کیوں نیا آدمی تھا آج اسلام سیکھ رہا آیا ہے، یہ آ چکا ہے بالکل ابتدا ہے، تو مشقت بھی کچھ کرنی پڑے گی، سب کے ساتھ ایک جیسے سلوک تو نہیں ہو سکتا، جن لوگوں پر ہم نے محنت نہیں کی ہے ان کو تنبیہ کرنے کا ہمیں کیا حق ہے، تنبیہ تو ہم اپنے طالب کو کرتے ہیں، شاگرد کو کرتے ہیں، اس پر ہم نے زندگی لٹائی ہے، وہ عہد کر کے ہماری تربیت میں داخل ہوا ہے، ان کو اس طرح رہنا ہے جس طرح ہم چلانا چاہتے ہیں.
اللہ اکبر. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ پیغمبر ان کو تعلیم دیں گے قرآن مجید کی اور اس کے ساتھ سنت کی اور فقہ کی، اور اس کے مجموعے کا نام حکمت ہے. کل انشاءاللہ تعالی تفسیر اور تاویل کا فرق، تفسیر کے درجات کل کتنی قسمیں ہیں، اور تفسیر اور تاویل پر علیحدہ لکھی جانے والی کتابیں اور ان کی بعض دلالات،
قرآن کریم کے نزول کا ماحول کیف قال الجو اذا نزل القرآن ومن كانوا مخاطبين له واي وجه للشرك والكفر والجهالة وجهان مشهوران كما نب عليه ابن القيم في الإغاثة اور قرآن کریم کے علوم کی تقسیم قرآن کریم پڑھانے کا ہمارا طرز اور بیان ہمارے مشائخ اور اساتذہ کے طرز کی ترجیح اور یہاں کے کچھ آداب اور وزیر متعلقہ مسائل دلیل کی قسم دعوے کی قسم ربط اور تناسب اور اس کے اقسام اور طریقے اور اس سلسلے میں دلاویز قسم کی کتابیں اور تفاسیر اس پر مشتمل بیان انشاءاللہ تعالی وہ کل کی نشست میں ہوگا باقی اس میں چھٹی وٹی کوئی نہیں ہوگی انشاءاللہ جمعہ کو بھی اسی طرح ہی درس ہوگا جیسے وہ چھٹی جو تھی وہ پہلے ہی ہو گئی ہے یکم شعبان سے 15 ہو گیا اور 15 سے 21 ہو گیا بس یہ 20 دن چھٹی گزر گئی اب چھٹی تو آپ انشاءاللہ 25 کے بعد کریں گے یہ ذہن میں ڈال لو کہ کوئی تعطیل اس میں نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بچائے امید ہے کہ خیر و عافیت ہوگی الحمدللہ رب العالمین نستغفرک اللہم و نسالک السلام و نعفی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من عقابك وفتنة عبادك وشر بلادك اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا وارزقنا حكومه صالحه عادله التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك اللهم اجعل بلدنا هذا ذا امن وقرار وسكون اللهم اجعل بلدنا هذا ذا امن وقرار وسكون اللهم اجعل بلدنا هذا ذا امن وقرار وسكون اللهم إنا نجعلك في نهور الظالمين المفسدين القتالين ونعوذ بك من شرورهم وفتنهم ومكرهم ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله اللهم احفظنا واحفظ العلماء والطلباء اللهم احفظنا واحفظ تلاميذنا وزملاءنا وأصحابنا اللهم احفظنا واحفظ شعائر الدين اللهم أعز الجهاد والمجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها فالله خير الحافظ وأرحم الراحمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير آج إن شاء الله زور کے بعد ہمارے رفقاء جو ادارے میں باقاعدہ طلباء داخل ہیں ان کو قرآن مجید تقسیم کریں گے امید ہے کہ کل کی تفصیل کے ساتھ ہی تعوز تسمیہ اور سورت فاتحہ بھی شروع ہو جائے گی امید اللہ سے